मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال الله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين। कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हमें जो दीन और मजहब दिया जिसका नाम इस्लाम है और जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह की नजर में मकबूल नहीं है। وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, जो इस्लाम के सिवा किसी भी मजहब को इख्तियार करेगा तो मैं हरगिज हरगिज कबूल नहीं करूंगा। बाज लोग इस पर ये कहते हैं कि अल्लाह ने फिर हमें दूसरे मजहब में पैदा क्यों किया। ये गैर मुस्लिमों का एक कॉमन सवाल है कि अगर अल्लाह को सिर्फ इस्लाम ही पसंद है तो अल्लाह ने हमें सिख क्यों बनाया, ईसाई घर में क्यों पैदा किया, अल्लाह ने हमें हिंदू मजहब में क्यों पैदा किया। तो वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें किसी और मजहब में पैदा किया है तो इसका मतलब है कि वो मजहब भी ठीक है, वरना अल्लाह पैदा ना करता। कुरान में इसका जवाब बहुत ज्यादा अल्लाह ने दिया है, हदीस में भी इसका जवाब है और कुरान में भी इसका जवाब है। वो जवाब ये है, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, नेक पैदा होता है, वो किसी बातिल मजहब पे नहीं होता। बच्चे का कोई मजहब नहीं होता, हिंदू ईसाई सिख कोई मजहब नहीं होता। फअबवाहु युहव्विदानिही, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके वालदैन उसको यहूदी बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं। पैदाइशी तौर पर नहीं होता वो ये, ना मुशरिक होता है, बल्कि उसका माहौल, अड़ोस पड़ोस, उसके वालदैन उसको गलत रुख पे डाल देते हैं। अब बच्चा अगर नाबालिग है, उसमें अकल नहीं है, तो कयामत के दिन उससे फिर सवाल नहीं होगा इस बारे में, क्योंकि वो मिच्योर नहीं है। लेकिन जब वो बालिग हो जाता है, उसमें अकल पैदा हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत पैदा हो जाती है, तो फिर उससे सवाल पूछा जाएगा कि तुमने सिर्फ इस देश पे अपने मां बाप के दीन को क्यों इख्तियार किया कि वो तुम्हारे बाप दादा का दीन था, सिर्फ इस देश पे। महज इस बात पे गलत चीज को मान लेना कि मेरे बाप दादा, मेरे मां बाप या मेरा परिवार, मेरा खानदान इस मजहब को मानता है, ये कोई दलील नहीं है। एक गैर मुस्लिम ने मुझसे कहा कि वो ईसाई थे, उन्होंने कहा कि मैं ईसाई घर में पैदा हो गया, इसकी अलामत है कि अल्लाह चाहता है कि मैं ईसाई बनूं। میں نے کہا اگر یہ دلیل ہے خدا نہ خواستہ آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے چرسیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کے لیے چور بننا درست ہو گیا آپ کے لیے چرسی بننا درست ہو گیا کیا یہ اس کی دلیل بن سکتی ہے اور کیا اس بیس پہ دنیا میں کوئی عدالت آپ کو چھوڑ دے گی کہ آپ قتل کرتے ہوئے پکڑے گئے اب آپ پہ کیس ہوا سزا سنائی گئی آپ نے کہا چونکہ میرا باپ بھی قاتل تھا میری ماں بھی قاتل تھی قتل ہمارے خاندان میں کامن ہے دنیا میں کوئی بھی جرم اس بیس پہ حلال نہیں ہوتا کہ آپ کے والدین آپ کے باپ دادا آپ کا خاندان وہ جرم کر رہے اور کسی نیکی کو اس بیس پہ رد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے باپ دادا وہ نیکی کرتے تھے لہذا آپ بھی کر رہے ہیں یہ بھی ان لوگوں کو جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم کیوں جنت میں جائیں گے ہمیں تو اسلام فری میں ملا ہے بعض غیر مسلم یہ طعنہ دیتے ہیں کہ اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو تمہارا کیا کمال ہے اس میں تم اپنے اختیار سے مسلمان تھوڑی ہوئے ہو تم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اگر کوئی شخص سچے لوگوں کے گھر میں پیدا ہو جائے اور اس بیس پہ وہ سچ بولتا ہو تو کیا اللہ اس کی سچ کی نیکی کو اس بیس پہ ضائع کر دیں گے کہ چونکہ اس کا باپ بھی سچ بولتا تھا اس کی ماں بھی سچ بولتی تھی لہذا اس نے کون سا تیر مار لیا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات آپ کے ابا بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے آپ کی اماں بھی غریبوں کو کھانا کھلاتی تھی آپ جب بڑے ہوئے تو وہی ماحول آپ نے دیکھا آپ بھی سخی آپ بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو یہ کلچر سے آیا نا بھائی یہ چیز تو اوپر سے آتی ہے سخاوت بھی کنجوسی بھی اب آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا آخرت میں آپ کو ثواب نہیں مل رہا آپ اللہ میاں سے پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ثواب کیوں نہیں مل رہا غریبوں کو کھانا کھلانے کا اے اللہ اچھا لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائی میرا شکریہ کیوں ادا نہیں کر رہے لوگ کہہ رہے ہیں کیا کمال ہے تمہارا تمہارا تو باپ بھی سخی تھا ماں بھی سخی تھی تو تمہیں تو کلچر میں سخاوت ملی ہے کیا آخرت کے ثواب سے اللہ اس بیس پہ محروم کرے گا کہ تمہارا ابا بھی سخی اماں بھی سخی لہذا تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے نیکی پہ ثواب ملتا ہے چاہے وہ موروثی ہو باپ دادا سے چلی آ رہی ہو گناہ پہ سزا ملتی ہے چاہے وہ باپ دادا سے جملہ کمپلیٹ کریں چلی آ رہی ہو ہاں یہ ایک بات ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں پر احسان کیا کہ ان کے لیے آزمائش کم کر دی ہمیں اللہ نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہماری آزمائش کم ہے اور غیر مسلم کی آزمائش زیادہ ہے تبھی غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اسے ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ وہ قربانی دے کے آ رہا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو گناہ نہیں ملے گا اس کو سزا نہیں ملے گی ایک آدمی چوروں کے گھر میں پیدا ہوا شرابیوں کے گھر میں پیدا ہوا چاروں طرف شراب اور وہ شراب چھوڑ دیتا ہے اور ایک وہ ہے جس کی سوسائٹی میں کلچر میں شراب ہے ہی نہیں تو جس کے کلچر میں شراب تھی جب وہ شراب کو چھوڑے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ اس کے کلچر میں شراب تھی تو پینے پہ گناہ نہ ملے اس کو تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ بھئی آپ کو اسلام غریبی میں مل گیا لیکن یہ نیکی پر وہ قائم رہتا ہے وہ اسلام سے محبت کرتا ہے اسلام کو چھوڑتا نہیں ہے تو اللہ اس بیس پہ اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کریں گے کہ اس کو تو اسلام باپ دادا سے فری میں ملا تھا اس بیس پہ نیکیاں ضائع نہیں ہوتی تو اس لیے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کرو اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور پھر اس پہ قائم رکھا کتنے لوگ مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں مرتد ہو جاتے ہیں کتنے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں تو نیکی کو کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے اور اس کو بچا کے رکھنا بھی ضروری ہے ہم نے بڑوں سے ایک بات سنی ہے ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا ہم بزرگوں سے باتیں بھی سنتے ہیں بہت سے لوگوں کے ہاں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہے ان کے کوئی بزرگ ہی نہیں ہوتے. ہوتے بھی ہیں تو 400-500-600 سال پرانا کوئی بزرگ نکال کے لا رہے ہوتے ہیں. امام بخاری 1000 سال 900 سال پہلے کے بزرگ وہ نکال کے لا رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے بزرگ تھے. تو ان کے بزرگوں نے بزرگ جنے ہی نہیں, اس کا مطلب ہے وہ بزرگ دنیا سے آئے اور بزرگ پیدا کیے بغیر چلے گئے. ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بزرگ دنیا میں آئے اور بزرگ چھوڑ کے بھی گئے ہیں, اور پھر ان کے بعد جو بزرگ چھوڑ کے گئے وہ دنیا سے گئے, انہوں نے بھی کچھ بزرگ چھوڑے, تو وہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. امام بخاری جب دنیا سے گئے تو بہت سارے نیک لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ ان کی صحبت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. پھر جب وہ گئے تو ان کے شاگرد گئے تو ان کے شاگرد, وہ شاگرد, یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا دو چیزیں ہم لوگ کے ہاں پائی جاتی ہیں. ایک, نصیحتیں جو بزرگوں کی ہم پارسل کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑ کے بزرگوں کی نصیحتوں کو فوکس کرتے ہو, یہ بھی آپ نے خود سے الزام لگا دیا. قرآن و حدیث چھوڑ کے نہیں, قرآن و حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے بزرگوں کی نصیحتوں کو پارسل کرتے ہیں. اور قرآن خود بھی بزرگوں کی نصیحتوں کو ذکر کرتا ہے, انبیاء کی نصیحتیں, لقمان علیہ السلام جیسے بزرگ کی نصیحتیں. تو نصیحت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت کی بات, نصیحت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے. جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے جب ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے سوائے بیوی کے, استغفر اللہ, یعنی کوئی بھی چیز اگر بیوی سے بھی یعنی جب مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ دو آدمیوں کی بیویاں گم گئی نا, دو آدمیوں کی بیویاں گم گئی, دونوں تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک نے دوسرے سے, یہ ٹاپک نہ چینج ہو جائے, یہ چٹکلوں میں ٹاپک رہ جاتا ہے. دو آدمیوں کی بیویاں گم گئیں تو ایک نے, بزرگوں کی نصیحت چل رہا ہے نا, ایک کی بیوی, ایک نے دوسرے سے کہا میری بھی بیوی گم گئی ہے تیری بھی گم گئی ہے, علامت بتا, دونوں مل کے ایک دوسرے کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں. تو ایک نے بتایا کہ بتا بھائی تو بتا تیری بیوی کیسی ہے, اس نے بتایا لمبے لمبے بال ہیں, بڑی بڑی آنکھیں ہیں, سفید رنگ ہے, بڑی بڑی پلکیں ہیں, خوبصورت چمکتے ہوئے موتی جیسے دانت, لمبا قد, اونچی ناک, یہ علامت جس عورت میں وہ سمجھ لینا میری بیوی ہے وہ. اس نے کہا بتا تو تیری بیوی کیسی ہے, اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے, اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کرتے. تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ پائے جاتے ہیں لہذا جن کے ہاں بھی بزرگ پائے جاتے ہیں ان کے ہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک, بزرگوں کی نصیحتیں, کیونکہ بزرگوں کا کام کیا ہے, نصیحتیں کرنا ہی تو ہے, پنچر لگانا تھوڑی ہے بائکوں کے ٹائر کو یا پنکھے ٹھیک کرنا, بزرگ کا کام کیا ہوتا ہے, نصیحت. تو بزرگوں کی نصیحتیں جو نقل کی جاتی ہیں قرآن و سنت کو چھڑوانے کے لیے نہیں, قرآن و سنتیں لانے کے لیے, یا قرآن و سنت کی کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. بچپن میں ہم جب نونہال پڑھا کرتے تھے حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کا, تو اقوال زرری یعنی خوبصورت اقوال, عمدہ اقوال, اس کے عنوان سے انگریز بھی اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں, شیکسپیئر کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں. انگریز شیکسپیئر کی بات نقل کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا, ہمارے ہاں اللہ والوں کی باتیں نقل کرتے ہوئے لوگوں کو موت آتی ہے اور کہتے ہیں یہ بزرگوں کو لے کے بیٹھ گئے. ہاں, بزرگ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی پھر نہیں لی جائے گی, پھر نہیں لی جائے گی, پھر اس کو رد کیا جائے گا. تو جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں, نمبر ایک بزرگوں کی باتیں بھی, اور نمبر دو کرامتیں بھی. کیونکہ کرامتیں کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہیں, بولو, بزرگوں کے ہاتھ پہ ہوتی ہیں. اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ بزرگ تخت اٹھا کے لے آئے سیکنڈ میں, تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا, ہادا من فضل ربی, سیکنڈوں کے سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں ان بزرگ نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لاؤں گا, یہ کہا اور تخت حاضر. تو سلیمان علیہ السلام نے اس بزرگ کی تعریف نہیں کی بلکہ کیا فرمایا, ہادا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل. اس سے پتا چلا کہ بزرگ کے ہاتھ پہ جو کرامت ہوتی ہے وہ اصل میں بزرگ نہیں کر رہے ہوتے, کون کر رہا ہوتا ہے, اللہ کر رہے ہوتے ہیں. تبھی سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہاذا من کرامتی بزرگی, یہ میرے بزرگ کے کرامت, میری امتیوں میں ایک بزرگ کی کرامت ہے. بلکہ کس کی طرف نسبت کی؟ اللہ کی طرف، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ صرف ایک یہی واقعہ کرامت کے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جن کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے۔ بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہوا ہے، بزرگ نے کہا میں لے کر آؤں گا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے حاضر کروں گا۔ یہ کہا اور تخت حاضر۔ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف، میں یہ کام کروں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ جب وہ تخت حاضر ہوا تو آپ کا شکریہ ادا کرتے، تھینک یو ویری مچ، آپ یہ تخت سیکنڈوں میں لے آئے، میں آپ کا تہے دل سے شکر گزار ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن شکر ہے کوئی جاہل وہاں بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ کوئی جاہل بیٹھا ہوا ہوتا، پہلی بات وہ یہ کہتا کہ یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آئے، یہ شرک ہے۔ کیونکہ جب اپنے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہر جگہ گوبر ہی نظر آتا ہے، کوئی اچھی تعویل کر نہیں سکتا۔ سب سے پہلے کہتا یہ شرک ہے، دوسری بات وہ یہ کہتا کہ اگر یہ کام اللہ نے کیا ہے تو یہ بزرگ نے یہ کیوں کہا کہ میں لے کے آؤں گا، یوں کہتے اللہ لے کے آئے گا، یہ اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر کسی کے دماغ میں گوبر ہوتا، جیسے یہاں آج کل بہت سارے لوگوں کے دماغ میں گوبر ہے، وہ تیسرا اعتراض یہ کرتے کہ اور اگر یہ لے کے بھی آیا ہے تو سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں، ان بزرگ کا کیوں نہیں ادا کر رہے؟ چوتھا اعتراض وہ یہ کرتا کہ سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے، یہ بزرگ اٹھا کے لے آئے۔ پانچواں اعتراض وہ یہ کرتا، اچھا بزرگ اگر تخت لا سکتے ہیں تو پھر بزرگوں کو چاہیے کہ گھر کا فرنیچر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ گاڑی بک، اس زمانے میں بھی تو گھر میں فرنیچر آتے ہوں گے، لوگ گدا گاڑیاں بک کراتے ہوں گے، تو ان بزرگ کو تو اب یہ بزرگ سینٹر بزرگ جو ہے ایک ٹرانسپورٹیشن کا کام کھول لیں اور سیکنڈوں میں کسی کو فرنیچر اپنے گھر میں لے کے جانا ہے تو 50 روپے لیں فرنیچر یہاں سے وہاں۔ جو اتنا بڑا تخت اٹھا کے لا سکتا ہے وہ کسی کی الماری اور کسی کا بیڈ، جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے گدا گاڑی بک کرائے، پہلے زمانے میں ٹھکا ٹھک شادیاں ہوتی تھی، تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ گدا گاڑی بک کرائے اور یہاں سے سامان گدا گاڑی پہ ڈالے اور پھر دولہا کے کمرے تک پہنچائے۔ تو بھائی بزرگ کے پاس جائے، بزرگ سیکنڈوں میں ڈبل بیڈ، سنگل بیڈ، جو بھی اس زمانے میں رواج تھا، یا تخت شاہی، یوں کریں اور چھو منتر حاضر۔ کسی کے بھی دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوتا تو یہ سارے اعتراضات بولو کرتا، اور جن ملحدوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ قرآن پہ یہ اعتراضات آج بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اگر ایسے تھا تو وہ بزرگ نے یہ کیوں نہیں کر لیا، وہ کیوں نہیں کر لیا۔ ان سب باتوں کا جواب ایک ہی ہے کہ اگر آپ کرامتوں کو شرکیہ اور بدبودار دماغ سے دیکھو گے تو شرک نظر آئے گا، اور اگر توحیدی دماغ سے دیکھو گے تو اس میں آپ کو توحید نظر آئے گی۔ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے معجزوں کو دیکھا شرکیہ دماغ سے، تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے اختیارات ہیں مردوں کو زندہ کرنا، لہذا یہی خدا ہیں، کیونکہ کس دماغ سے دیکھا؟ شرکیہ دماغ، شرک بھرا ہوا تھا، بدعتیوں والے دماغ سے دیکھا، تو بدعتی کو کرامتوں میں اور معجزوں میں شرک نظر آتا ہے، لہذا وہ اولیاء اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو توحید پر مضبوط ہوتے ہیں وہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں کرامت دے کے وہ سمجھتے ہیں یہ کس کا کمال ہے، اللہ کا، ان سے مانگنا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے بھائی، لہذا یہ ممکن بھی ہے، کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ اگر ملحد کے دماغ سے سوچو گے تو آپ کرامت کے وجود کا انکار کر دو گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مشرکانہ دماغ سے سوچو گے تو آپ کہو گے کہ یہ بزرگ نے کیا ہے، لہذا آئندہ ان سے مانگو۔ اسلام نام ہے نہ الحاد کا اور نہ شرک اور بدعت کا، جو بیلنس رائے کیا ہے بھائی، اگر اللہ کر رہا ہے تو اللہ اس سے بھی بڑے کام کر سکتا ہے، سارے مردوں کو زندہ کر دے گا قیامت کے دن۔ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پہ ایک مردہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو سب مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ ہے تو وہ تخت بھی اٹھا کے لا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے سیکنڈوں کے اندر۔ اور رہا یہ سوال کہ ان بزرگ نے اگر یہ ان کا تخت اٹھا کے لے آئے تو دولہا کے بیڈ بھی اٹھا کے لے آتے ہوں گے وہ. اور کتنا عجیب منظر ہوتا ہوگا جس دولہا کی ڈبل بیڈ ہے, شادی ہوئی ہے, اس کے بیڈ اٹھا کے دشمنی میں غائب کر دیے. یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا نا, یوں کیا ڈبل بیڈ غائب, دولہا گھوم رہا ہے. کیا خیال ہے, کسی سے دشمنی نکالنی ہو تو ایسا بزرگ تو کیا کرے گا, فرنیچر غائب. تو ان سب باتوں کا جواب یہ ہے, بار بار دے چکے ہیں جواب, لیکن جن کے دماغوں میں گوبر ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی کرامت اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, بزرگ کی مرضی سے نہیں ہوتی. کرامت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں, جب چاہیں ادھر سے ادھر کر دیں چیزوں کو. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا, جب چاہیں مردوں کو زندہ کر دیں. جب اللہ کا ارادہ ہوتا کر دیتا اللہ, جب نہیں ارادہ ہوتا نہیں کرتا. یہ اختیارات نہیں ملتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب اختیارات نہیں ملتے تو بزرگ نے یہ کیوں کہا کہ میں لے کر آؤں گا. میں انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کروں گا. یہ کیوں کہا, یہ کیوں نہیں کہا اللہ حاضر کرے گا. وہ سب عقل مند توحید پرست لوگ تھے, ان کو پتا تھا کہ اللہ کرے گا, یہ مجازی نسبت ہے, ان کے ہاتھ پہ کرے گا, اس لیے مجازن اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں, یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. ان کو پتا تھا بھائی یہ سب توحید پرست تھے, ان کو پتا تھا یہ کام کرے گا کون, اللہ کرے گا. تو یہ تو طے شدہ بات ہے, یہ نہیں کر سکتے. تو نسبت اپنی طرف کی جا رہی ہے مجازن, جیسے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا لیا حبالہ کی غلامن زکیہ, میں آپ کو ایک نیک بچہ دینا چاہتا ہوں. تو جبریل کو بچہ دینے کا اختیار نہیں ہے, اللہ نے اولاد دی حضرت مریم کو, کیونکہ اللہ نے جبریل کی پھونک کے ذریعے اولاد دی ہے. تو اس لیے نسبت جبریل نے کس کی طرف کر دی, اپنی طرف, ورنہ جبریل کسی کو اولاد نہیں دے سکتے. اولاد دینا صرف کس کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. تو بزرگ نے اپنی طرف مجازن نسبت کی ہے کہ میں لے کر آؤں گا, حقیقت میں میں نہیں ہوں بھائی, آپ نہیں لا سکتے. تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت اپنے سامنے دیکھا تو یہ نہیں فرمایا آپ کا فضل ہے, فرمایا من فضلی ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. جس سے کرامت کا چیپٹر حل ہو جاتا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب اللہ نہیں کرنا تھا تو بزرگ کے ہاتھ پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ویسے ہی لے آتا اللہ تعالیٰ. اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بزرگ کے ہاتھ پہ آ گیا, سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ نہیں ہوا. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ کرامت صادر ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت نہیں ہے وہ کم درجے کا ہے, جس پہ ہاتھ پہ کرامت ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے, یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. بعض کرامتیں بزرگوں کے ہاتھ پہ ہوئی ہیں, وہ والے معجزے پیغمبروں کے ہاتھ پہ نہیں ہوئے. خود اسی آیت سے پتہ چلتا ہے, سلیمان علیہ السلام نہیں لے کر آئے اور وہ بزرگ لے آئے. تو کیا مطلب بزرگ کا درجہ حضرت سلیمان سے زیادہ ہو گیا؟ بلکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو بڑی خاندانی بات کی, انہوں نے فرمایا کہ امتی کی کرامت اصل میں پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے, کیونکہ امتی کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ امتی ایسے ہیں تو سوچو پیغمبر کیسے ہوں گے جن کو یہ فالو کرتے ہیں. تو فضائل اعمال میں جتنی کرامتیں ہیں جو مستند ذریعے سے ثابت ہیں, وہ تمام کرامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل ہے, اگر کوئی صحیح نگاہ سے دیکھے. کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے جس نبی کی امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہوں تو سوچو پیغمبر کیسے ہوں گے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرامتیں پچھلی امتوں میں ظاہر ہوئی ہیں, اس امت میں کیا ثبوت ہے؟ واہ واہ واہ, پچھلی امتوں نے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا تو اللہ کے اتنے محبوب بن گئے کہ کرامتیں اللہ نے ظاہر کر دی, اور اس امت کے بزرگوں نے نبی کو فالو کیا لیکن وہ اللہ کے محبوب نہیں بنے. کھوپڑی میں آنے والی بات ہے بھائی. اس امت کا مقام پچھلی امتوں سے کم نہیں ہے, زیادہ ہے. اس امت میں بزرگ پچھلی امتوں سے زیادہ ہیں. اس امت میں بزرگوں کا ریشو قیامت تک پچھلی امتوں سے زیادہ رہے گا. لیکن چند اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے امت کا امیج اتنا خراب کر دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے ان کو سن کے اس امت میں سارے دو نمبر ہی پیدا ہو رہے ہیں, بزرگ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر, وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا, بزرگ کے ہاتھ پہ وہ کرامت ظاہر ہو گئی. تو ایسا ہو سکتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ہو, نبی کے ہاتھ پہ نہ ہو یا صحابی کے ہاتھ پہ نہ ہو, اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اور ایک بات رہ گئی کہ اللہ یہ کرتا کیوں ہے, کسی بزرگ کے ہاتھ سے کرامت ظاہر کرتا کیوں ہے؟ دو باتوں سے, ایک اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, دوسرا اس بزرگ کی ویلیو بیان کرنے کے لیے کہ میں ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے اس کے ہاتھ پہ یہ کام کیا ہے, تاکہ تمہیں اس سے بھی عقیدت اور محبت ہو جائے. اور جو لوگ صبح و شام بزرگوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں سے تم متاثر نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان کیا کہ میرے والد صاحب 2 سال کی عمر تک, دودھ چھڑانے کی عمر تک ایک پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے, ہم اس واقعے کو درست مانتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا, اذا سمعت بان مجدودا اتى حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي. میں شعر کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں, پہلے میں بتا دوں کہ حدیث میں پچھلی امتوں, صحیح حدیث ہے جس میں پچھلی امتوں کے کسی بزرگ کی کرامت ہے کہ ایک فاحشہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا, ولد الزنا, اس فاحشہ عورت نے پچھلی امتوں میں عیسائی بزرگ تھے ان پر ڈال دی بلی کہ انہوں نے زنا کیا میرے ساتھ. راہب تھے, عبادت گزار تھے, لوگوں نے ان کا عبادت خانہ گرا دیا کہ یہ تو فراڈی ہے, یہ تو 2 نمبر ہے, ہم اس کو نیک سمجھ رہے تھے. بچے نے ماں کی گود میں گواہی دی ہے, ماں کی گود میں بچہ بولا ہے, وہ بچہ بھی پیغمبر نہیں, اس کی ماں بھی پیغمبر نہیں, بلکہ ماں تو بزرگ بھی نہیں تھی اور بچہ تو ویسے ہی بزرگ نہیں ہوتا بھائی, وہ تو ابھی نیا نیا دنیا میں آیا, اس نے نہ کوئی نیکی نہ کوئی گناہ. وہ بچہ ماں کی گود میں بولتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے, یہ جھوٹی تہمت لگی ہے, فلاں چرواہا ہے جس نے زنا کیا ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو وہ بچہ تو بزرگ بھی نہیں تھا, تو بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے, پورے اناؤنس کر سکتا ہے کہ یہ نہیں ہے وہ ہے. کتنے اشکالات ہوتے ہیں, اس کو کیسے پتا چل گیا بھائی؟ بچے کو پتا ہوتا ہے میرا ابا کون ہے؟ اماں بتا دیتی ہیں یہ ہیں, مان لیتے ہیں بچے, کیا خیال ہے؟ تو بچے کو تو یہ نہیں پتا ہوتا میرا اوریجنل ابا کون ہے, اور وہاں بچہ ماں کی گود میں کیا کہہ رہا ہے, فلاں ہے فلاں نہیں ہے. تو یہ کرامت بچے کی تھی یا ماں کی تھی؟ یہ ان بزرگ کی کرامت تھی, ان بزرگ کی کرامت تھی. اب کوئی کہے لو بھائی اس بزرگ پر جھوٹی تہمت لگی, بچہ بول دیا, فلاں فلاں بزرگ پر لگی تھی, کیوں نہیں بولا؟ تو یہ اس کی علامت ہے, دماغ میں کیا بھسا ہوا ہے گوبر. اللہ نے یہ ذمہ داری تھوڑی لی ہر بچہ بولتا رہے گا, ورنہ کتنے پکڑے جائیں گے بھائی, کیا خیال ہے؟ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے, سارے ہی بچے بولنا شروع کر دیں. تو اب یہ نہیں ہو, یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے ہاتھ پہ. تو اگر وہاں بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے, تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی ماں کی گود میں ایک پاؤ پارا حفظ کر سکتے ہیں. ہاں آپ کہہ سکتے ہو کرامت کے لیے 2 چیزیں ہیں, جس سے کرامت کا وقوع ہو وہ بزرگ ہو, نمبر 2 مستند ذریعے سے وہ ہم تک خبر پہنچی ہو. توحید پرست ہو, سنت کی اتباع کرتا ہو, اور جیسے حدیث میں جس کرامت کا تذکرہ ہوا وہ ہم تک مستند ذریعے سے وہ حدیث پہنچی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی نے بتایا تو اس لیے ہم نے مان لیا, بھائی ہم نے ڈائریکٹ نبی سے تھوڑی سنا ہے, ہم نے تو امتیوں سے سنا ہے کہ امتیوں نے کہا کہ نبی نے بتایا, ہم نے یقین کر لیا کہ نبی نے بتایا ہوگا, ورنہ ہم نے خود نبی کو سنتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ بھی ہم تک مستند ذریعے سے پہنچی ہے. نبی کا ذریعہ تو یقینی ہے, نبی نے جب بتا دیا یقینی, لیکن نبی سے ہم نے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے, ہمیں لوگوں نے ہی بتایا ہے, تابعین تبع تابعین کے شاگردوں نے کہ نبی نے ایسا فرمایا ہے, کیونکہ وہ قابل اعتماد تھے ہم نے مان لیا. تو کرامت کو مانا جائے گا اس صورت میں کہ ذریعہ کیا ہو مستند. تو ہمارے لیے مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں ان سے زیادہ مستند ذریعہ کوئی ہو نہیں سکتا, اور عام آدمی یہ بات کرے تو شاید آپ اس کی بات کا یقین نہ کریں. میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو اس لیے آپ کو یقین کرنا ہے کہ میرے والد صاحب نے حضرت شیخ العزیز کی صحبت اٹھائی ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, وہ ان کے تقوی کے حالات کو جانتے تھے, پورا گھرانہ ان کا سنت اور عبادت کی کثرت جو ان کے گھروں میں معمول تھا نا, تلاوت کا, تہجد کا, صدقات و خیرات کا, میں اور آپ اس دور میں تصور نہیں کر سکتے. اور باپ دادا سے ایسا ہی چلا آ رہا تھا گھرانہ. تو قرآن کیا کہتا ہے, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ایک جگہ قرآن کہتا ہے, یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی تو خود زکریہ علیہ السلام بھی حیران تھے. اللہ نے فرمایا تمہارا گھرانہ ایسا ہے کہ تم یسارعون فی الخیرات, نیکیوں میں پہل کرتے ہو اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے ہم سے دعائیں مانگتے ہو, تو تم لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو, تو تمہارے ساتھ معاملے بھی کیا ہوں گے, ڈیفرنٹ ہوں گے. نارمل لوگوں کے ساتھ اللہ کے معاملے نارمل ہوتے ہیں, ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ اللہ کے معاملے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو ہم چونکہ ڈیفرنٹ ہیں نہیں تو ہمارے ساتھ کرامتیں نہیں ہوتی, ہم نارمل ہیں. تو حضرت شیخ الحدیث چونکہ ہماری نظر میں تھے, بھائی بزرگ تھے, بڑا خاندان تھا, تو ڈیفرنٹ تھے, تو معاملات بھی اللہ کے کیا ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, ڈیفرنٹ ہوتے. میں نے کبھی بھی کرامتوں کے واقعات ممبر پہ نہیں بتایا, کتنے سال ہو گئے نا. آپ دیکھتے میں قرآن و سنت ہی بیان کر رہا ہوتا ہوں, الگ سے کرامتوں کے واقعات بیان نہیں کرتا. لیکن جب سے ان لوگوں نے کرامتوں کی نفی 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 کی ہے تو خود میرے مجھے اتنی کرامتیں اپنے بزرگوں کی ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں سوچتا ہوں پارسل کروں تاکہ ان کمبختوں کو پتا چلے کہ جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں کرامتیں ہوتی ہیں. تم لوگ کیا کمبختوں, بزرگ ہی نہیں ہے, بزرگ ہی نہیں ہے تم لوگ کے یہاں, اس لیے کرامتیں بھی نہیں ہوتی تم لوگ کے یہاں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کچھ کرامتیں تھیں, ہمارے حضرت کے استاد تھے مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی, ان کی کچھ کرامتیں تھیں جو ہم اپنے شیخ سے سنا کرتے تھے. ہمارے حضرت نے دیوبند کے اپنے ایک استاد سے ان کی ایک کرامت بیان کی. اب سند کیا ہے, میرے شیخ جن کی صحبت میں میں نے کئی سال گزارے, جن کے تقوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس سے زیادہ ثقہ راوی ہو سکتا ہے؟ اور وہ بیان کس کی کرامت کر رہے ہیں, اپنے استاد کا واقعہ, اور کر نہیں رہے, انوار الرشید میں لکھ بھی رہے ہیں, اس سے زیادہ ثقہ ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور ہندوستان کے ایک بزرگ کی کرامت تو میں نے خود آپ کو سنائی تھی, جنہوں نے مجھے خود سنائی, اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے واقعہ. اور جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو کتنے لوگوں نے انڈیا میں اس علاقے سے کمنٹس کیے کہ یہ ہمارے باپ دادے بھی بیان کرتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا ہے. انڈیا کے کسی گاؤں میں ہندو بلوائیوں نے چڑھائی کی تو جن بزرگ نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا انہوں نے مجھے بیان کیا. اب وہ غالباً زندہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ میں نے سنا بھی ان سے تقریباً 30 سال پرانی بات ہے جو انہوں نے مجھ سے بیان کی, کہ کیسے ہم نے آسمان سے فرشتوں کو گھوڑوں پہ اترتے ہوئے دیکھا اور مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا. جی بنارس کا واقعہ, کسی گاؤں کا واقعہ ہے. اب اس پہ کوئی کسی کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا وہ کہ اچھا فلاں جگہ تو حملہ ہوا تھا تو کوئی فرشتے نہیں اترے تھے, یہ ایسا ہی اچھا فلاں جگہ تو حضرت عیسیٰ نے تو لاٹھی پھینکی تھی سانپ نہیں بنی تھی وہ, حضرت موسیٰ نے سمندر کو لاٹھی ماری تو دو ٹکڑے ہو گیا, ہمارے نبی نے لاٹھی ماری تھی تو دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا. وہ بھائی صاحب معجزہ یا کرامت یا اللہ جب چاہے ہو جاتا ہے جب نہیں چاہے نہیں ہوتا. غزوہ بدر میں فرشتے اترے جو انڈیا کے کسی گاؤں کا واقعہ اس میں اتر گیا, اب یہ تھوڑی کہ ہر جگہ فرشتے ہی اترتے رہیں گے, اللہ کی مرضی جب چاہے اتار دے جب چاہے نہیں اتارے. ہمارے حضرت نے بھی اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ اندرون سندھ کا, کچھ باطل لوگ تھے انہوں نے مدرسے پہ حملہ کیا, یہ واقعہ بھی میں نے حضرت سے خود سنا ہے, اندرون سندھ کا واقعہ ہے. آپ جانتے ہیں ٹھیڑی کا, دیکھو سندھ سے آئے ہوئے ہیں یہ تصدیق کے لیے بھی مل گئے. ہمارے حضرت نے فرمایا کچھ باطل فرقے کے لوگ تھے انہوں نے مدرسے پہ حملہ کیا تو مدرسے کے بچے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ جو بلوائی آئے تھے نا ان کی لاشوں پہ کوڑوں کے نشانات تھے, سیاہ اور سب کے ایک ہی جگہ نشان تھا لاشوں پہ, جس کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی نے رکھ کے ڈنڈے ان کے یہاں ایگزیکٹ نشانے پہ مارے, جبکہ نہ کوئی ڈنڈا تھا وہاں اور نہ مارنے والے. اور نماز استسقاء کی کرامتیں تو اتنی ہوئی ہیں. ہماری دادی بیعت تھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے. میری سگی دادی کی بات کر رہا ہوں, سوتیلی دادی کی بات نہیں کر رہا. وہ واقعہ سناتی تھی ہمیں, اپنے آنکھوں دیکھے. ہمارے پاس تو اتنے واقعات ہیں کرامت کے بھائی, کیونکہ بزرگ ہیں نا ہمارے پاس, ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہیں ہمارے پاس. تم کمبختوں کے پاس بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. میری دادی نے خود آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا. اور ہماری دادی صوم و صلات کی اس قدر پابند تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بس ایک جھوٹ بولتی تھی, وہ اللہ معاف فرمائے. جب وہ 80 سال کی ہوئی تو 10 سال سے دیکھ رہا تھا, 80 سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی وہ. جب بھی پوچھو اماں, کہتے تھے ان کو, اماں آپ کی عمر کتنی, 80. ابے پچھلے سال بھی 80 تھی, اس سے پچھلے سال بھی 80 تھی, وہ شاید بھول گئی تھی. اور ایک غلطی تھی ان میں, پڑوسیوں کے ہاں جا کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میں ڈرامہ دیکھتی تھی بس. اور ڈرامے بھی اس زمانے کے یہ نہیں ہوتے تھے. وہ اللہ معاف فرمائے, اچھا کام نہیں تھا ڈرامے دیکھنا. اور تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی, اور ڈرامہ بھی ایسے دیکھتی تھی ایسا لگتا تھا ڈرامہ نہیں ہے, یہ اوریجنل اسٹوری چل رہی ہے. گھس جاتی تھی ڈرامے کے اندر نا. اب جیسے کسی نے ڈانٹ دیا ڈرامے میں نا, شوہر نے بیوی کو ڈانٹ دیا, ہائے ہائے تبصرہ کر رہی ہوتی ہے, بےچاری کا کیا قصور ہے جو اتنی زور سے ڈانٹ رہے ہیں اس کو. اس طرح کی ہونا ان کا پروگرام چل رہا ہوتا تھا. پہلے لوگ اس طرح سے انجوائے کرتے تھے پورا, اللہ معاف کر. پھر کوئی رونے کا سین آتا تھا تو رو رہی ہوتی تھی بیٹھ کے. ہم کہتے تھے بھائی ڈرامہ ہے یہ, اوریجنل نہیں ہے. اور میں نے نہیں دیکھا ان کے اندر کوئی, یہ غلط تھا, غلط کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. لیکن وہ کیا بےچاری, اب کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. باقی تلاوت نہیں چھوٹتی تھی کبھی ان سے. میں یہ اتنے فضائل اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ان کی خبر وہ جھوٹی نہیں ہے. فقہ ہی کی خبر تو قابل اعتماد ہے, شریعت نے حکم دیا ہے. اور جو ان کے اندر غلطی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی, تاکہ یہ نہ ہو مبالغہ آ رہا ہے. آپ کہیں تمہاری دادی ہیں مفتی صاحب کی, تو مفتی صاحب بہت بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. جو فالٹ تھا وہ ٹیکنیکل فالٹ وہ میں نے بتا دیا. ایک فالٹ کیا تھا کہ عمر نہیں بڑھ رہی تھی ان کی. دوسرا فالٹ کیا تھا, بس 24 گھنٹے میں 8 بجے ایک ڈرامہ آتا تھا, وہ بھی پتہ نہیں کون سے 1980-82 کا ڈرامہ. تو وہ جا کے دیکھا کرتی تھی بس, وہ ڈرامہ دیکھ کے واپس. اور اس میں بھی تسبیح ہاتھ سے چھوٹتی نہیں تھی, تسبیح کے ساتھ چلتا تھا وہ. اور ایک فالٹ اور تھا, کبھی کبھار ہلکی پھلکی پڑوسیوں کی غیبت, ہلکی پھلکی چوری کا الزام. وہ تو لگا بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو ایسی کوئی تھا بھی نہیں. جو خواتین میں ہوتا ہے نا ہلکی پھلکی غیبت, کہ میں اس کے گھر گئی تو اس نے چائے کا نہیں پوچھا تو فلانا. اور وہ بھی ایسے ان کو ڈر لگتا تھا کہ اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے کہ آواز آہستہ کر لیتی تھی. جیسے میری والدہ سے مل کے غیبت کی پڑوسیوں کی, اور بہت آواز آہستہ کر کے. میں حیران ہوتا تھا, آواز تو یہاں دوسرے کمرے تک نہیں پہنچ رہی, پڑوسیوں کے گھر میں تو پوری ایک دیوار ہے, تو آپ چیخ کے بھی بولو تو آواز نہیں جائے گی وہاں تک. لیکن ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ بھائی شاید ہم غلط کر رہے ہیں, تو بہت ہلکی آواز سے کہ میں ان کے ہاں گئی تھی, اس نے چائے کا نہیں پوچھا, اس نے کھانے کا نہیں پوچھا, خالی ڈرامہ دیکھ کے واپس آ گئی. یہ ہلکی پھلکی غیبت. ہماری والدہ بھی ایجڈ ہو گئی تھی, ہم نے خواتین کی خصلتوں کو بہت قریب سے سب دیکھتے ہیں, میں نے بھی دیکھا ہے. اب ہماری دادی ہماری اماں کے ساتھ مل کے پڑوسن کی بہت آواز آہستہ سے, ہماری اماں جب پڑوسیوں کے جاتی تو ان کے ساتھ مل کے ہماری دادی کی بہت آہستہ آواز, ہلکی پھلکی. کوئی یہ نہیں کہ مار دھاڑ لڑائی. میری والدہ تو بہو تھی نا میری دادی کی, تو ساس بہو میں ہلکی پھلکی تو ہوتی ہے. وہ ہلکی پھلکی بس اتنی کہ پڑوسیوں کے ساتھ مل کے ساس کے 2-4 الفاظ پہ کمنٹس, کہ یہ جو انہوں نے مجھے لفظ بولا یہ تھوڑا نامناسب ہے, بس اتنی غیبت. جبکہ خدمتیں دبا کے ہو رہی ہیں. یہ جو آج کل ساس بہو کی قاتلانہ لڑائی ہے, اس کا تصور نہیں تھا. اور جب ہماری دادی پڑوسیوں کے ساتھ جاتی تو ہماری اماں کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی مل جل کے نہیں آئی, سمجھو بات, غیبت ہلکی پھلکی. کیونکہ ہم وہ غیبتیں بہت قریب سے, کیونکہ جب وہ آہستہ سے بولتے تھے ہم بھی تھوڑا ایسے کر لیتے تھے کہ کیا چل رہا ہے پروگرام, تو بہت ہلکی. کیونکہ آج کی غیبتوں سے جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہ غیبت ہمیں صغیرہ گناہ لگتی ہے, کبیرہ نہیں لگتی. کرنی وہ بھی نہیں چاہیے تھی, لیکن بہت ہلکی پھلکی. بس یہ 3 ٹوٹل ٹیکنیکل فالٹ کتنے ہوئے, ہلکی پھلکی ہلکی آوازوں کے ساتھ چھوٹی سی غیبت کہ چائے کا نہیں پوچھا یہ نہیں پوچھا, بس یہ نہیں کہ کوئی فساد ڈلوا کے لڑوا دو طلاق آج کل کیا ہو رہا ہے ایسی ایسی ہے. وہ ہے نا عید پہ کسی کا بڑے اچھے وہ آئے تھے کہ نندے اپنی ماؤں کے گھر جا کے الحمدللہ تین دن عید گزار کے بھابھیوں کو لڑوا کے پورا قافلہ واپس, بھابھیوں کو اپنے شوہروں سے لڑوا کے اور شوہروں نے اپنی نندوں کو اپنے شوہروں سے اور بہوؤں کو ساسوں سے لڑوا کے یہ سارے قافلے اب واپس رواں دواں ہیں اپنی منزل کی طرف. یہ سیٹ اپ نہیں تھا. تو یہ چند ایک ہلکے پھلکے سے فالٹ تھے. اب ظاہر ہے انسان ہے, اللہ مغفرت فرمائے. باقی طہارت صفائی نماز کی پابندی سفر ہو یا حضر ہو, میں میرا خیال ہے میری دادی کی جب وفات ہوئی ہے تو ان کی زندگی میں ایک نماز بھی باقی نہیں تھی جو انہوں نے قضا پڑھنی ہو. عفت پاک دامنی پردہ نماز تہجد تلاوت دعائیں, تو انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا کہ ہم ہندوستان میں قحط پڑا, سہارنپور کی بات ہو رہی ہے سنسارپور کی بات ہو رہی ہے, ہندوستان میں قحط پڑ گیا, پانی نہیں ہے بارش نہیں برس رہی. اب ان بزرگ کا مجھے نام یاد نہیں رہا, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور بزرگ تھے, وہ میں بچہ تھا جب دادی نے یہ واقعہ سنایا, میری عمر 13-14 سال ہوگی اس وقت. تو انہوں نے بتایا کہ اتنا شدید قحط پڑا کہ وہاں جو بھی بزرگ تھے سہارن مظاہر علوم میں, انہوں نے اعلان کیا ہم نماز استسقاء کے لیے جائیں گے, بارش کی نماز کے لیے جائیں گے. کہہ رہے ہیں بھائی سب نکل گئے. کہہ رہے ہیں ہم جب جا رہے تھے تو ہندو لوگ بول رہے تھے کہ یہ بارش برسوا کے آئیں گے, اور دادی کہتی ہیں ہمیں بارش کے برسنے کا اتنا یقین ہوتا تھا کہ پہلے سے ٹینٹ اور تمبو اور دیگوں کا انتظام ہوتا تھا, وہیں لے کے جاتے تھے کہ جب بارش برسے گی نا تو تمبو لگا کے یہ سب مل جل کے چاول کھائیں گے خوشی میں, جو بھی بریانی پلاؤ جو بھی اس زمانے میں تھا, اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش برسے گی. اب تو انہوں نے کہا کہ ہم گئے تمبو شمبو لگایا ٹینٹ لگایا دیگیں تیار ہونا شروع ہوئی ہیں, اور پھر سب نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگی. بہت رونا دھونا بہت دعائیں اور کہتی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دعائیں ختم ہوئی ہیں اور ایک دم بادل آئے اور دے دنا دن بارش برسنا شروع, اور وہ بارش برس رہی اور ہم کیا کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں سب لوگ. یہ بھی تو کرامت ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دعائیں قبول ہونا کرامت نہیں ہے, کرامت کسے کہتے ہیں؟ اسباب سے ہٹ کے کام ہونا. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی مجھے اولاد مل جائے بڑھاپے میں, تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ اب کوئی کہے وہ تو دعا کی وجہ سے ہوا ہے, بھائی دعا کا قبول ہونا جبکہ اس کے کوئی اسباب نہ ہو پھر یہ کرامت ہی ہے. بارش کا کوئی سبب نہیں ہے, محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کوئی امکان نہیں ہے, اور آپ دعا مانگے بارش ہو جائے تو اٹ از کال کرامت. یہاں سامنے کارنر کا گھر ہے, یہاں ایک ڈاکٹر رہا کرتے تھے ہندوستان کے, سوری وہ ڈاکٹر ان کے بیٹے تھے, خود وہ ڈاکٹر نہیں تھے, ڈاکٹر صاحب کے والد تھے انڈیا سے آئے تھے مائگریٹ کر کے. انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا ہے ہندوستان کا. کہتے ہم جا رہے ہیں بارش ہو نہیں رہی قحط پڑا ہوا ہے جا رہے ہیں, تو ہندو کہہ رہے ہیں یہ موسلے بارش برسوا کے آئیں گے دیکھنا. کہہ رہے ہم گئے انتہائی شدید گرمی میں انتہائی تیز دھوپ, اتنا لمبا سجدہ کیا امام صاحب نے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کمر ہماری جل جائے گی چمڑا جل جائے گا اس تیز دھوپ میں, اتنا گڑ گڑائے ہیں اتنا روئے ہیں. کہہ رہے ہیں بھی دعا ختم ہوئی نہیں ہے اور بارش ہونا شروع. کہتے ہیں ہم جب واپس آ رہے تھے تو ہندو ہنس رہے تھے اور بولے تھے یہ موسلے, مسلمان کو شاید موسلے کہتے ہیں, یہ اپنے خدا سے بارش برسوا کے آ گئے ہیں. ہنستے ہوئے مذاق کی نیت سے نہیں, ویسے ہی کہ یہ دیکھو یہ بارش کے. تو میں نے کئی واقعات اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سنے ہیں. تو یہ بھی کرامت ہے, آج نہیں ہوتی یہ کرامتیں. آج نماز استسقاء ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی, وجہ کیا ہے؟ بزرگ جو مانگنے والے وہ میرے جیسے نالائق ہوتے ہیں اور آپ جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں. آپ ہنس رہے ہو میری نالائقی پر, آپ کون سا بہت نیک ہو, ہم سب ایک جیسے ہیں میرے بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی, ہماری دعاؤں میں جان نہیں ہے. نماز استسقاء کی روح ہے گناہوں سے توبہ. نماز استسقاء کی روح کیا ہے؟ گناہ سے توبہ. اور ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں گناہ سے توبہ کا تصور ہمارے دماغوں میں نہیں ہوتا. پہلے گناہ کم تھے, دو چار گناہ سے لوگ توبہ کر لیتے تھے جا کے, دو چار گناہ ہوتے تھے. زنا تھا نہیں سوسائٹی میں, شراب تھی نہیں, ٹک ٹاک فیس بک پہ لڑکیوں کو دیکھنا تھا نہیں, فوج فلمیں بولو تھی نہیں, عورتیں بے پردہ ہوتی نہیں تھیں, وہ تو سب پردے دار نظام پردے کا تھا. دو چار کسی سے گناہ ہوتے تھے, وہ جا کے نماز استسقاء میں رو رو کے معافی مانگ لیتا تھا. امام صاحب اپنی طرف سے, اس کی طرف سے, سب کی طرف سے معافی مانگتے, دھل دھلا جاتا صاحب, اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہونا شروع. اب تو میرے بھائی نماز استسقاء پڑھنے ایسے جاتے ہیں سوٹ ٹائی لگا کے, جیسے جیسے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. جیب میں موبائل ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنی گرل فرینڈ کو میسج بھیجتے ہیں میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے, امام صاحب نے کہا نماز استسقاء ہوگی, پھر وہاں جا کے اپنی سیلفی کھینچ کے بھیج رہا ہوتا ہے, دیکھو میں دعا مانگتا ہوا کیسا لگ رہا ہوں, یادگار تصویر ہے یاد رکھنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور واپسی پہ ارادہ ہوتا ہے کہ دوبارہ فلم دیکھنے کا, کہ نئی فلم آئی ہوئی ہے, سلام پھر کے جب گھر جائیں گے تو وہ فلم دیکھیں گے. جو خواتین نماز پڑھنے جاتی ہیں استسقاء میں, وہ خوشبوئیں لگا لگا کے بے پردہ ہو کے. تو اللہ کہتا ہے جب تم ہی مخلص نہیں ہو, تم ہی مخلص نہیں, تم توبہ ہی نہیں کرنے چاہتے. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. توبہ کرنے سے بارشیں کھل جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہگاروں پہ بارشیں نہیں برستی, تو سب پہ اللہ کی نعمت تو سب کو ملتی ہے, لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بارش رکتی ہے. تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے توبہ. وہ توبہ کہاں ہوتی ہے آج کل؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ لوگوں کے گناہ اس قابل ہیں کہ ہمیشہ کے لیے بارشیں روک لی جائیں. قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, لیکن اللہ کو جانوروں کا خیال ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے, اللہ برساتا رہتا ہے بارشوں کو, کبھی اپنی کرامت ظاہر کرنے کے لیے, گناہوں سے توبہ کروانے کے لیے روک لیتا ہے, تاکہ یہ ویسے توبہ نہیں کرتے تو بارش برسوانے کے لیے توبہ کر لیں. لیکن ہم ماشاءاللہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ہم 27ویں رات کو بھی جو توبہ کر رہے ہوتے ہیں نا, مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی جہاں بزرگ ہوتے ہیں کرامتیں بھی بولو ہوتی ہیں. ہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, ایسی ایسی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے جو اسباب کی دنیا میں لگتا ہی کام ہو ہی نہیں سکتا, ہو جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کرامت کا باب, یعنی کرامت آپ نے جب کسی بزرگ کی مان لی یا یہ مان لیا کہ کرامت واقع ہو سکتی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو بھی اٹھا کے جو بھی پھینکتا رہے آپ لپیٹتے رہے بیٹھ کے, کوئی بھی کچھ بھی بول دے میرے ساتھ یہ ہوا, آپ نے کہا بالکل یہ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ, میں ہمارے بزرگ کے ساتھ یہ ہوا. بھائی ذریعہ کیا ہے؟ مستند ذریعہ ہو, اور جس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی توحید پرست ہو اور اتباع سنت, متبع سنت ہو, وہ سنت کو فالو کرتا ہو تو مانا جائے گا. اگر ذریعہ ہی مستند نہیں ہے, جو بیان کرنے والا وہ انٹرنیشنل پھینکو ہے, وہ مشہور ہے کہ یہ پھینکتا رہتا ہے, اس کا کام ہی یہی ہے, یا جس کی کرامت بیان کی جا رہی ہے وہ بزرگ ہی نہیں ہے, تو پھر ہم نہیں مانیں گے اس کو. ایسے تو کچھ بھی بیٹھ کے لاتے رہو مارکیٹ میں اور لوگ لپیٹتے رہے بیٹھ کے. میں نے بتایا تھا نا, ایک صاحب پروفیسر صاحب تھے, وہ آتے تھے ہمارے اسکول میں, وہ آتے ہی اپنی تعریفیں شروع کر دیتے, اتنی تعریفیں کرتے ہم بیزار ہو گئے. ہم نے کہا اتنا نیک کوئی انسان ہو نہیں سکتا. تو پھر بچے شرارتی ہوتے ہیں, بچے کیا کرتے ہیں, وہ ٹیچر کے نا وہ یوں بیٹھ کے نا یوں, ایک بچے کو میں نے دیکھا وہ یوں کر رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ یہ پھینک رہے ہیں, میں مانجا لپیٹ رہا ہوں. پتنگ کا مانجا نہیں ہوتا. اسکول کے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. وہ پروفیسر نہیں تو سوری اسکول ٹیچر تھے, وہ آتے تھے اسکول میں اور اپنی تعریفیں بچوں کے سامنے, ہم بچے تھے ہمارے سامنے شروع کر دیتے. ٹیچر کا احترام ہے لیکن آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ ڈیلی نا میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میں اتنا قابل, وہ اپنی قابلیت, وہ تھے بھی قابل ٹیچر تھے واقعی, وہ تھے کیمسٹری کے ٹیچر تھے, بہت قابل تھے. اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اللہ ان اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ مغفرت فرمائے, زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو وہ آ کے کیا کرتے تھے, میں اتنا قابل, میں اتنا قابل, ہر وقت. پہلے دن تو ہم نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ پہنچے ہوئے ہیں ٹیچر ہمارے, تھے واقعی قابل تھے وہ, ایسا نہیں کہ. اگلے دن آئے پھر میں ایسا میں ایسا, ہم نے کہا یقیناً اللہ نے نوازا ہے بھائی. تیسرے دن آئے پھر میں روزانہ ہی ہے ان کا, 15 سے 20 منٹ اپنی تعریفوں میں چلتا تھا. تو ایک دن میں نے ایک طالب علم کو دیکھا, اسٹوڈنٹ کو دیکھا, وہ ڈیسک میں نا وہ یوں کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ کوئی بیماری ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں وہ پتنگ کا مانجا جو ہے نا, پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں یہ پھینک رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں لپیٹ رہا ہوں. میں نے کہا یار ٹیچر کا ایسا نہیں کرتے میرے بھائی. تو کہہ رہے ٹیچر کو بھی تو دیکھو یار, پھینکے جا رہے پھینکے جا رہے, بس کرو بھائی, اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا. وہ کچھ نہ, مجھے لگتا ہے بےچارے وہ نفسیاتی سے ہو گئے تھے, کیونکہ بعض دفعہ انسان میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں, تو اس کے دماغ میں پھر وہ ایک چیز انسٹال ہو جاتی ہے, تو وہ پھر وہ اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ کچھ نیک ہوں. بھائی ہیں بس, ٹھیک ہے لوگ کہیں کہ آپ نیک ہیں, آپ خود نہ بتائیں. ہم نے اپنی دادی کی جو کوالٹیز بیان کی, ہماری دادی نہیں کہتی تھی میرے اندر یہ کوالٹی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے. تو پہلے زمانے میں دادیاں بھی ہوتی تھیں یار, اب تو شادیاں عورتوں کی اتنی دیر سے ہو رہی ہیں, دادی نانی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہیں. بتاؤ 40 سال میں کسی خاتون کی شادی ہو, وہ دادی بنے گی؟ ایک تو پہلے پہلا بچہ امکان, جتنا عورت کی لیٹ شادی ہوگی نا بچہ پیدا ہونے کا امکان اتنا ہی کم ہو جاتا ہے, تو بانجھ پنا بڑھ جاتا ہے, پھر بچے میں بیماریوں کا امکان بڑھ جاتا ہے. کزن میرج کے اتنے نقصان نہیں ہے پتہ ہے آپ کو, جتنا 35 سال کے بعد بچہ پیدا ہونے میں ڈس آرڈر ہونے کا امکان ہوتا ہے. لیکن کزن میرج کو بڑا وہ کیا جاتا ہے, حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور جلدی شادی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. بریسٹ کینسر کا چانس بڑھ جاتا ہے دیر سے شادی ہونے میں. خیر تو اب دادیاں بننا ہی ختم, مارکیٹ سے دادیاں کیا ہو رہی ہیں شارٹ. اپنی شادی اتنی دیر سے ہوئی ہے, پھر بچہ کب پیدا ہوگا, وہ کم بخت بڑا کب ہوگا, بڑا بھی نہیں ہو رہا ہوتا وہ. پھر وہ ایک آدمی کی چھوٹے قد کی خاتون سے شادی ہوئی, بچے اتنے اتنے تھے نا, خرچہ پورا ہو رہا ہے کھلائی پہ, بچے بڑے نہیں ہو رہے, بچے بڑے نہیں ہو رہے. تو اس کی بیوی بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے, جلدی کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے, وہ کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کو تکلیف ہی ہو رہی تھی, اتنا میرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اب اما کا قد چونکہ چھوٹا تھا لہذا بچے کیا ہو رہے تھے. تو جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ کہہ رہے یہ اور چھوٹے ہوں گے. تو جس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہو نا, اس کا خون پسینہ جلتا ہے کہ بڑے کیوں نہیں ہو رہے. تو ایک تو نکاح اتنی دیر سے ہو رہا ہے, پھر وہ نانا دادا کب بنیں گے, دادی نانی کب بنیں گے, سارے پریوار کی ایسی کی تیسی ہوگی. ہم نے اپنی دادی کی محبت دیکھی ہے, نانا نانی کی محبت دیکھی ہے, اس لیے ہمیں دادا دادی نانا نانی کی قدر ہے, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جوانی میں نانا دادا بن جائیں. نانا تو بن گیا ہوں الحمدللہ, دادا نہیں بن سکا, بہت معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, کتنی باتیں کر رہا ہوں. اور اس سال میرے بیٹے لیٹ پیدا ہوئے ہیں نا, بچیاں پہلے, تو وہ نانا بن گیا, دعا کرو, کوشش میں تو ہوں. کل میں کوئی رینٹ پہ گھر دیکھنے گیا تو کسی نے مجھے 500 گز کا گھر دکھا دیا, بہت بڑا, ایک فیملی کو رکھنا تھا. تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گھر ہے, کہہ رہے نہیں آپ کے تو اتنی بڑی فیملی. میں نے کہا وہ ساری فیملی ایک ساتھ تھوڑی رہتی ہیں. تو مجھے کہنے لگے یہ بھی ایک فیملی کے لیے بہت ہے. میں نے کہا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا اتنا بڑا گھر رینٹ پہ ملے گا تو میں تھوڑی سپیڈ اور تیز رکھتا, تھوڑی سپیڈ اور تیز رکھتا. خیر یہ مذاق ہے, یہ اولاد کس کی طرف سے ملتی ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. آسٹریلیا میں بچہ پیدا کرنے پر نا الاؤنس ملتا تھا, تو پاکستانیوں نے کیا کیا, وہاں جا کے روزگار ہی یہی بنا لیا, कि बच्चे ही पैदा करते रहो और पैसे मिलते रहेंगे। नॉर्वे में आज से 2-2.5 साल पहले एक बच्चा पैदा करने पर जो पैसे मिलते हैं वो पाकिस्तानी हिसाब से 20 लाख रुपए थे। अब का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो ग्रोथ रेशो ही खत्म हो रहा है उन कौमों का, नस्लें ही बढ़ रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही था, 20 लाख तो नहीं, कुछ कम मिलते होंगे, बहरहाल डॉलर मिलते थे। तो अब वो पाकिस्तानियों ने उससे इतना फायदा उठाया कि कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरी कैसेटें लगी हुई हैं, बयान लगे हुए हैं और स्पीड बच्चे ही बच्चे। तो वहां की गवर्नमेंट ने ये सहूलत ही खत्म कर दी। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया मेरा पहला सफर हुआ, मैंने कहा देखो सहूलत तो खत्म हो गई है, स्पीड खत्म नहीं होनी चाहिए। सहूलत खत्म हो गई है, स्पीड हल्की मत करो, बढ़ाओ ग्रोथ रेशो भाई। खैर, तो खुलासा ये निकला कि जिनके यहां बुजुर्ग होते हैं उनके यहां, मैं बात क्या कर रहा था यार, ये इधर किधर से स्पीड पे कहां से आ गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो घरों में दादियां भी हों, नानियां भी हों, नाना भी हों, दादा भी हों, अप्पा भी हों, अम्मा भी हों, पूरा खानदान हो, बहुएं भी हों, दामाद भी हों, इट इज कॉल्ड खानदान। तो खानदानों को हलाक मत करो, निकाह भी जल करो, नस्ल भी बढ़ाओ, खुशियां समेटो। और वो 500 गज के घर जो मुझे दिखाए जा रहे हैं, उसे बंदा है नहीं। तो मैंने कहा मैं ऐसी हमाकत नहीं कर सकता, बंदे ना हो और फुटबॉल का मैदान उसमें आदमी रह रहा हो। खैर, तो दुआएं भी कबूल होती हैं मेरे भाई। अच्छा, ऐन मुमकिन है किसी को ख्याल हो कि हम तो गुनहगार हैं, नमाज इस्तिस्का में तो तोबा करने वालों की दुआएं कबूल होती हैं, तो क्या हम दुआ मांगना छोड़ दें, क्या हम नमाज इस्तिस्का पढ़ना छोड़ दें? भाई देखो, जैसे नालायक होते हैं ना, अल्लाह का मामला उनके साथ फिर वैसा ही होता है। तो हम सभी नालायक हैं, कभी भी अपनी बुराई की वजह से जो नेकी हम कर रहे हैं वो नेकी नहीं छोड़ी जाती, खूब समझ लो। यकीनन गुनाह रुकावट बनता है दुआ की कबूलियत में, तो इसका हल ये नहीं है कि हम दुआ मांगना छोड़ दें, इसका हल ये है कि गुनाह से बचने की कोशिश करें। दुआएं मांगनी पड़ेंगी। उलमा कहते हैं बारिशें बंद हो जाएं, हल ये है कि नमाज इस्तिस्का के लिए जाओ और गुनाहों से सच्ची मुच्ची की तौबा करो। लेकिन अगर सच्ची मुच्ची की तौबा की तौफीक नहीं मिल रही तो क्या नमाज इस्तिस्का ही ना पढ़े? ना ना ना, ये खैर का काम था वो तो करना पड़ेगा, वो फिर अल्लाह की मर्जी है बारिश दे या ना दे। हो सकता है उस वक्त ना दे, 6 दिन के बाद दे दे। बल्कि उन दुआओं में एक दुआ को ऐड किया जाए कि अल्लाह मुझसे गुनाहों से तौबा करवा ले, मुझे गुनाहों से बचने की तौफीक दे दे। मैंने ऐसे लोग भी दुनिया में देखे हैं जो गुनाहगार थे, गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने, अल्लाह हमसे गुनाह नहीं छूटता, तू हमसे छुड़वा दे। रोए अल्लाह के सामने, अल्लाह हमसे हिम्मत नहीं हो रही, तू छुड़वा दे हमसे। अल्लाह ने छुड़वा दिया उनसे, ऐसे लोग भी हमारे इल्म में है। अल्लाह हमसे हिदायत के रास्ते पे नहीं चला जाता, तू पेशानी के बालों से पकड़ के हमें सीधे रास्ते पे चला दे। बाकी कोशिश करे इंसान, लेकिन दुआ ऐसे मांगे कि भाई मैं तो बेबस हूं, अल्लाह तू जबरदस्ती चला दे। तो इसलिए दुआ से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे आपको गुनाह से बचने की तौफीक मिल रही हो या तौफीक ना मिल रही, ये दुआएं ही आपसे गुनाह छुड़वाएंगी, ये दुआ ही गुनाह छुड़वाएगी। और इससे हमें यह भी पता चला कि अल्लाह वालों के हाथ पे चूंकि करामतें होती हैं जाहिर, तो ये इसकी अलामत होती है कि अल्लाह इनसे खुश है। इन करामत का मतलब किसी की तकरीम इकराम से है, ये इकराम इज्जत देना, अल्लाह उनको एक रिस्पेक्ट दे रहा है। जैसे शहीदों के खून की खुशबू हमने अपनी नाक से सूंघी है, तो अल्लाह उनको एक रिस्पेक्ट दे रहा है। हालांकि असल खुशबू तो आखिरत में होगी, लेकिन अल्लाह बाज़ दफा दुनिया में भी दिखा देते हैं, तो ये बता देते हैं मैं एक रिस्पेक्ट दे रहा हूं, इनको इज्जत दे रहा हूं। अब ये नहीं है कि जिसके शहीद के खून से खुशबू नहीं आ रही तो अल्लाह उसकी माज अल्लाह कोई उसको रुस्वा कर रहा है, ना ना ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे खुशबू आए या ना आए, शहीद शहीद है। तो जब अल्लाह का किसी से इतना करीबी मकाम होता है तो फिर क्या मिलता है हमें कुरान और सुन्नत में, मन आदा ली वलीयन फकद आज़न्तुहु बिल हर्ब, دیکھو کسی گناہ پہ نہ اتنی بڑی سزا اللہ نے نہیں سنائی جتنی سود کھانے والے کے بارے میں ہے. اللہ کہتے ہیں سود خور کے بارے میں کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ جب کسی دشمن کے خلاف ہوتا ہے, میدان میں آپ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو دشمن کی ہر چیز حلال ہوتی ہے آپ کے لیے. اس کا مال مال غنیمت ہوتا ہے, وہ بھی چھین سکتے ہو آپ. لوگ چھینتے ہیں نا, فوجیوں کا ٹینک چھین لیا, اس کے جیکٹ چھین لیا, اس کا اسلحہ چھین لیا, وہ سب غنیمت ہے. اور اس کی جان بھی لے سکتے ہو آپ, اس کو میدان جنگ میں قتل بھی کر سکتے ہو, اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہو. تو جب آپ کسی سے دشمنی کرتے ہو اور دشمنی میں اعلان جنگ کر دو, تو اس سے بڑی دشمنی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی. پھر اس کی عزت, اس کی جان, اس کا مال سب غیر محفوظ. اللہ نے دو جرائم ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا کہ میرا ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. نمبر ایک جو سود کھاتے ہیں, نمبر دو جو بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں, توہین کرتے ہیں. من عادا لی ولیاً, جو میرے کسی دوست سے دشمنی برتے گا, فقد آذنتہ بالحرب, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ. اس کو اللہ پنپنے نہیں دیتے, دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں. میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو صحابہ تابعین بزرگان دین کو برا بھلا کہتا ہو اور پھر بھی اس کے چہرے پہ رونق باقی ہو. ایک شخص میں نے ایسے دنیا میں نہیں دیکھا. اور ان لوگوں کی موت بہت بری ہوتی ہے, اس لیے اپنی زبانوں کو علماء صلحاء بزرگان دین کے خلاف بولنے سے محفوظ رکھو. سعودی عرب کے ایک صاحب تھے, بڑے نیک پرہیزگار عربی, بہت پرانا واقعہ ہے یہ بھی, میرا خیال ہے میری عمر 23-24 سال ہوگی اس وقت. پہلے عرب لوگ آیا کرتے تھے پاکستان میں بہت سعودی, اب تو حالات کی وجہ سے نہیں آ رہے, یا واللہ عالم. تو میری ان سے تھوڑی گپ شپ ہو گئی. تو کوئی سعودی عرب کے عالم تھے جن کے کسی فتوے پہ کسی کو اشکال تھا, مجھے بھی اشکال تھا, اب ہم پاکستانی. تو میں نے ان عالم کے خلاف تھوڑا سا دو چار الفاظ بول دیے غلط, کہ یہ تو ایسے ہیں وہ تو ویسے ہیں. اس عرب عالم نہیں تھا, وہ عامی آدمی تھا. اس سعودی کی بات آج تک مجھے یاد ہے. اس نے کہا لحم العلماء مسموم. اس نے کہا, مجھے نصیحت کی, مجھ سے عمر میں بڑے تھے وہ, کہا علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے. بس یہ الفاظ کہے اور میں چپ ڈر گیا. میں چپ ہو گیا, میں سمجھ گیا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان کے الفاظ کیا تھے؟ لحم العلماء مسموم, علماء کا گوشت بہت زہریلا. میں سمجھ گیا کیا کہا انہوں نے. بس پھر میں نہیں بولا ان عالم کے خلاف. کیا مطلب؟ جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں, تو قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے اس کا مردہ کا گوشت کھا رہے ہو آپ, اس کا گوشت کھا رہے ہو آپ. تو انہوں نے کہا علماء کا گوشت سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے. ایک عام مسلمان کا گوشت وہ بھی زہریلا ہے, اچھا کام نہیں ہے غیبت کر کے کسی کا گوشت کھانا, لیکن کسی عالم کسی بزرگ کا گوشت سب سے زیادہ زہریلا ہے. زہر کھانے سے جس کا زہر ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا, جو کھائے گا اس کو نقصان ہوتا. مجھے ایسی وہ نصیحت یاد ہوئی الحمدللہ. اب کسی بزرگ کسی عالم سے کوئی اشکال ہونا تو طنز یا برائی کرتے ہوئے مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ سوچ کے کرنا کہ علماء کا گوشت بولو زہریلا. تو یہ کلچر آپ کو صرف پاکستان میں ملے گا علماء کے خلاف بزرگوں کے خلاف. بھائی آپ کا کسی کی پالیسی سے کسی سے اعتراض ہے تو آپ کسی دوسرے عالم سے فتویٰ لے لو جس پر آپ کو اعتماد ہو. طنز کرنا مذاق اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹکے ٹکے کے لوگ بڑے بڑے بزرگان دین کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں, کوئی محفوظ نہیں ہے ان کی زبانوں سے. صحابہ تابعین تبع تابعین. تو یہ جملہ یاد رکھو, اہل اللہ بزرگان دین ان کی غیبت زیادہ بڑا جرم ہے. اور ایک چیز کا خوب خیال رکھو, اپنے بچوں کے سامنے علماء کی کبھی برائی نہ کرو. اگر بچہ برائی کر بھی رہا ہے نا تو بچوں سے کیا کہو, بیٹا بڑوں کے خلاف نہیں بولتے. دیکھو بچہ جب بدتمیز بنتا ہے نا تو پھر سب سے کرتا ہے بدتمیزی, وہ پھر وہ یہ فرق نہیں کرتا کہ اس کا احترام کرنا ہے اس کا احترام نہیں کرنا. ابھی ایک کیس سامنے آیا, گھر سے بچی بھاگ گئی, جوان بچی مارکیٹ سے شارٹ, بڑا گھر دیندار گھرانے کی بیٹی لڑکی, ابا بھی نیک اما بھی نیک خاندان بھی نیک, بچی مارکیٹ سے شارٹ بھاگ گئی, بھاگ کے کسی دوسرے کنٹری گئی ہے, پکڑی گئی تو پتا چلا کہ کہانی کیا ہے, ماں اپنے شوہر کو بچی کو اپنے شوہر کے خلاف ورگلاتی تھی کہ تمہارا باپ ایسا ہے, تمہارا باپ تو جو ہے ظلم کرے گا, تمہارا باپ تو یہ کرے گا, جو اپنے سارے دکھڑے ہیں نا جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ شیئر کس سے ہوتے تھے, بیٹی کے ساتھ. بیٹی کے دل میں باپ کی عظمت ختم, اور جب باپ کی عظمت ختم ہوتی ہے تو ماں کی عظمت بھی دو ٹکے کی نہیں رہتی, سمجھ رہے ہو. شوہر اپنی بچوں کے سامنے ماں کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے, تمہاری ماں ایسی تمہاری ماں ایسی, بچہ پہ اتنا شریف نہیں ہوتا کہ ہماری اما ایسی ہو گئی, ہمارے ابا بھی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اگر اما ایسی ہے تو ابا بھی ایسا ہی. اور ماں اپنے بچے کے سامنے شوہر کی برائی کہ تمہارا ابا ایسا تمہارا ابا ویسا, تو بچہ کہتا ہے دونوں ایک جیسے. بچپن میں ہمیں یاد ہے آپ کے چچا بھی آپ کو کبھی کبھار پھکائی لگا دیا کرتے تھے, ڈانٹ دیا کرتے تھے, کسی کو کوئی اعتراض بولو نہیں ہوتا. ماموں سے ہم نے ڈانٹیں کھائی ہیں, شاید تھپڑ شپڑ بھی کھایا ہو کبھی, ہمیں نہیں یاد کہ کسی کو خاندان میں اعتراض ہوا. آج کیا ہوتا ہے, چاچا نے بھتیجے کو ڈانٹا, اما آ جاتی ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ڈانٹنے والے. بھائی جو کزن ہے نا, کزن جو عمر میں بڑا ہے وہ بھی باپ جیسے ہی سمجھا جاتا تھا, اس سے ڈرتے تھے بچے. اب اگر کزن جو عمر میں آپ سے زیادہ ہے, بڑے بھائیوں کی طرح ہے, اس نے آپ کو آنکھیں دکھائیں کہ تو بنٹے کیوں کھیل رہا ہے یہاں پہ, گٹکا کیوں کھا رہا ہے, تو بچے کی اما بولتی ہے کہ میرا دیور کون ہوتا ہے میرے بچے کو آنکھیں بول لو یار دکھانے والا, تم کون ہوتے ہو. وہ کیا کہے گا, ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں ہوتا, آئندہ کبھی ضرورت پڑی تو میں اس کے کام, کیونکہ میں کوئی ہوتا ہی نہیں. پہلے تو خاندان میں ایک بچہ باہر جاتا تھا نا, وہ جابیں تلاش کرتا تھا کزن کے لیے, بھتیجے کے لیے, بھانجے کے لیے. مجھے یاد ہے اٹک سے ایک صاحب کا فون آیا, میں اپنے بھانجے کے بارے میں بہت پریشان ہوں مفتی صاحب, پڑھ کے نہیں دے رہا. میں نے کہا دیکھو اپنے بھانجے کے بارے میں کتنی فکر ہے. تو بیٹا بھانجا بھتیجا یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے تھے, جتنی فکر اپنے بچوں کی اتنی ہی بھتیجوں کی, اتنی ہی بھانجوں کی, اتنی ہی کزن کی, سب کی. اب چونکہ گھروں میں حکومت مردوں کی مارکیٹ سے شارٹ, خواتین اس بات پہ بہت غصہ کرتی ہیں. میں خواتین سے کہتا ہوں جن گھروں میں عورت کی حکومت ہے نا, تم عورت کے حقوق بھی نہیں ملتے وہاں پہ, ان گھروں میں یا تو ساس کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہوتی ہے, بہوؤں کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہوتی ہے, مردوں کو کچھ نہیں ہوتا, عورتوں کی ہی کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے. گھر میں حکومت کس کی ہونی چاہیے, مرد کی, اس سے عورت کو بھی حقوق ملیں گے. خواتین کہتی ہیں مرد بڑے جلاد قسم کے ہوتے ہیں, وہ جلاد ہونا بھی عیب ہے, بری چیز ہے, لیکن وہ اتنا بڑا عیب نہیں ہے کہ عورت کو حاکم بنا دیا جائے, وہ زیادہ مسئلے خراب ہوں گے, اس سے اتنے مسائل کھڑے ہوں گے کہ حل ہی نہیں ہو سکتے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأۃ, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو گھروں میں ہولڈ کس کا ہونا چاہیے, مرد کا. اگر آپ کے بھائی نے آپ کے بھتیجے کو آنکھیں دکھائی ہیں, دکھانے دو. آپ اپنے بچے کو بولو بیٹا کوئی بات نہیں, تمہارے چاچو ہیں. کون ہیں چاچو؟ کوئی بات نہیں بیٹا. بھتیجی کو آنکھیں دکھائی ہیں تو دکھانے دو, بیٹا تمہارے کون ہیں چاچو, میں مر گیا یہی تمہیں رکھیں گے, یہی تمہاری کیئر کریں گے. اور کرتے ہیں, چاچو تو گیا دور, وہ تو گیا تیل لینے, چھوٹے بہن کو بڑے بھائی کے خلاف ورگلایا جا رہا ہوتا ہے. بڑا بھائی چھوٹی بہن کو ایک لفظ نہیں بول سکتا, وہ بولے گا تو باپ پاس دفعہ آتا ہے, تو کون ہوتا ہے چیخنے والا میری چھوٹی بیٹی پہ. یار آپ اپنے بڑے بیٹے کے خلاف اپنی بیٹی کو ورگلا رہے ہو, آپ کے مرنے کے بعد تو اسی نے پالنا تھا اپنی بہنوں کو, उसके सामने तो कम से कम ना बोलो भाई, उसके सामने तो छोटी को ये सिखाओ ये तुम्हारा बड़ा भाई है बेटा, मेरी जगह यही है, यही संभालेगा, एहतराम करो। अलग अगर वो ज्यादा जुल्म कर रहा है तो अलग से ले जाके उसको समझा दो कि यार थोड़ा हल्का हाथ रख, छोटी बहन का ये मतलब थोड़ी होता है कि हर वक्त चंगेज खान बना हुआ घर में दाखिल हो, तू उसी के सामने बागी बना रहे होते हैं उसको। नहीं यारी मेरा ख्याल है बात, जब पिटोगे तो आएगी। सारे निजाम की ऐसी ऐसी की तैसी हो रही है। तो खैर हम कहां निकल लिए, बात कहां से शुरू की थी और किधर को चले, कोई बात नहीं, जा रहे हैं। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, कुछ न रस्ते की खबर हम, कुछ न रस्ते का पता हमको, न मंजिल की खबर, जा रहे हैं जिस तरफ हमको लिए जाता है दिल। तो ये कोई लेक्चर तो है नहीं कि आपको एमए इस्लामियात की मैंने तैयारी करवानी है, वाजो नसीहत की मजलिस है, जो बात दिल में आए पार्सल करो, क्या ख्याल है। तो हम मौजू हमारा जो शुरू हुआ था वो ये, असल में जो मैं मौजू लेके चलना चाह रहा था बस खत्म कर रहा हूं मैं, वो मौजू ये था कि बहुत सारे अमाल हमारे जिस्म के होते हैं, बहुत सारे अमाल हमारे दिल के होते हैं। तो दिल के अमाल में एक मोहब्बत भी है, तो ये मोहब्बत अल्लाह से भी जरूरी, अल्लाह वालों से भी जरूरी है। अगर अल्लाह से मोहब्बत ना हो, या अल्लाह से तो है अल्लाह वालों से नहीं है, तो फिर अल्लाह को ये मोहब्बत कबूल नहीं है। तो बुजुर्गों से मोहब्बत किया करो, जहां बुजुर्ग की बात आती है फिर वहां करामतों की बात आती है, फिर जहां करामतों की बात आती है तो फिर जो आजकल कितना फैलाया जा रहा है करामतों को सामने रखे, तो फिर पूरा टॉपिक मेरा इस पे चेंज हो गया। खुलासा यही है कि अल्लाह से भी मोहब्बत करो और अल्लाह बोलो अल्लाह वालों से, और जो अल्लाह वालों से नफरत करता है अल्लाह उसे पनपने नहीं देते, बहुत रुस्वा करते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने फरमाया कि फजाइल अमल की वो करामत हम मानते हैं जो मुसनद तरीके से साबित हैं, क्या ऐसी करामतें भी हैं जो गैर मुसनद तरीके से साबित हैं फजाइल अमल में? बेक एक करामत पे मैंने रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी है, बिलफर्ज हो सकता है किसी करामत का बयान करने वाला कोई जईफ रावी हो, तो नहीं मानो उसको, क्या जा रहा है। अच्छा मेरे भाई मुफ्ती साहब, मेरा नाम उस्मान अंसारी है, ये शेर आपके लिए है, मजा ना आए तो पैसे वापस, और पर कुर्बान है, ये कह रहा है जान कुर्बान आप पर, चार शादियां करके दिखा फिर पता चलेगा जान कुर्बान है। मुफ्ती साहब मेरा नाम ओएस सिदाई, आपसे एक छोटा सा काम है, मेरे मामू ने मुझे कहा कि आप मुफ्ती तारिक मसूद से अपने सर पर या हाथ अपने सर पर या सर पर हाथ फिरवाओ और फिर गंजे हो जाओ, तो मैं आपको आईफोन गिफ्ट दूंगा, तो आपकी मेहरबानी को मेरे सर पर हाथ फेर दो, मैं अपने मामू से फोन ले लूंगा, मुअद्दिबाना गुजारिश है। कहाँ है, चल आ जाए यार, तेरे को अगर आईफोन गिफ्ट मिल रहा है तो क्या चाहिए, चल भाई प्रिंट करा लो। मौदूदी साहब के बारे में क्या कहते हैं, इनकी तफसीर तफहीम अल कुरान के बारे में क्या कहते हैं? मौदूदी साहब दुनिया से चले गए, अब छोड़ दो उनको, माफ कर दो, अल्लाह उनकी खूबियों पर उनको, उनके जो नेकियां की हैं उन पे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जो खताएं हुई अल्लाह माफ करे। जरूरत क्या है बिला वजह के नई नई चीजें मार्केट में लाने की, अपनी अपनी जिंदगी को देखो, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है अमली जिंदगी उसको फोकस करो। पर्ची आहिस्ता पढ़े और पढ़ कर अपने पास रख ले, कहते हैं भाई सबके सामने ना पढ़े। कुछ भी नहीं लिखा इसमें, कह रहे टाइम चाहिए, ये मैं फाड़ रहा हूं ताकि, इन्होंने फोन नंबर लिखा हुआ है, कोई पर्सनल मसला है, टाइम चाहिए, तो उस्मान से राबता करें और वो टाइम दे देंगे आपको, फिर मैं मिल लूंगा आपसे इंशाअल्लाह। सल्लु अलैल हबीब। मोदी साहब अर्जी है कि सक्कर से आए आपसे मुलाकात के लिए, भाई जान इस वक्त ना मिला करो, मेरे पहले से कोई मेहमान आए हुए हैं, कहां है सक्कर वाले लोग, बस यहीं से हेलो हाय कर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सब सेट खुश। लड़कियों का स्कूल में पढ़ना और पढ़ाना कैसा है? नीज स्कूल, को एजुकेशन, को एजुकेशन में बहुत सारे फितने हैं। मैं नाजायज होने का फतवा तो नहीं देता क्योंकि हर शख्स के हालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अपनी औलाद को जहां चर्च बट रही हो ना वहां अपनी औलाद को भेजना कोई भी जायज नहीं समझता, चाहे आपको पता हो कि ये नहीं खरीदेगा चर्च। लड़की करीबुल बुलूग जब होती है उसमें बहुत जज्बात होते हैं उसके, बहुत उसको अपनी जिंदगी में कोई हीरो चाहिए होता है, तो करीब जो बुलूग लड़की हैं उनको को एजुकेशन में भेजना वो बहुत खतरनाक है। मैं तो अपने बच्चों को अभी होम स्कूलिंग पे ले आया हूँ आहिस्ता आहिस्ता, एक दो बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं जो थोड़े से भी बड़े हो रहे हैं, बस वो होम स्कूलिंग, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया है,
اتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے کہ طبیعت خوش ہو گئی ہے. یعنی اسکول میں جتنا ٹائم لگ رہا تھا, جتنا پیسہ لگ رہا تھا, اس سے آدھے سے بھی کم ٹائم اور آدھے سے بھی کم پیسے میں ریزلٹ اسکول سے 10 گنا اچھا آیا ہے. تو کوئی ٹیچر پکڑ لو اچھا سا, بچی ہے تو فیمیل ٹیچر پکڑ لو اچھی سی. اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی شکل اچھی ہو جس پہ تمہارا دل آ جائے, اچھی سی کا مطلب اخلاق اچھے ہوں, دیندار ہو اور ماہر ہو. تو اس لڑکی کو ہائر کرو, وہ آپ کی بچی کو آن لائن پڑھائے یا گھر آ کے پڑھائے, جو بھی ہو. اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. ورنہ اسکولوں میں اتنا ٹائم بچوں کا ضائع ہو رہا ہے اور اتنے پیسے فری پھوکٹ کے, یونیفارم بھی انہی کمبختوں سے خریدو, سلیبس بھی انہی کی دکان سے خریدو, پھر رنگ کے ڈبے, پھر کیلے کا پیلا رنگ اور سیب کے میں کلر بھرتے رہیں گے, پھر یلو ڈے, پھر گرین ڈے, پھر فلانا ڈے, پھر ڈمکانا ڈے, پھر آج پکنک پہ جا رہے ہیں, پھر اور پھر اسکول بعض دفعہ اچھا ہوتا ہے, کلاس فیلو اچھے نہیں ہوتے. آپ کی بچی یا بچے کا جو کلاس فیلو ہے وہ کیا سکھا رہا ہے, وہ گالیاں سکھا رہا ہے اس کو, ہمیں کیا پتا کیا سکھا رہا ہے. وہ فوج فلمیں دکھا رہا ہے اس کو, کہہ رہا ہے بھائی یہ دیکھ ذرا سین دیکھ, تو بچہ آپ کا بگڑنا شروع ہو جائے گا. اسکول اچھا ہوتا ہے لیکن 100% نگرانی نہیں ہو سکتی. تو اسکول میں وہ بھیجے جس کے پاس ہوم اسکولنگ کا آپشن نہ ہو. ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں جو القادر یونیورسٹی کے ڈین تھے, تو یونیورسٹی بھی تھی, ڈین بھی اس کے تھے, اور جس نے یونیورسٹی بنائی تھی وہ بھی تھا. وہ سب کیا ہو گیا تھا. تو وہ ڈاکٹر ذیشان صاحب ہوم اسکولنگ کے بڑے بہت زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں, ان سے رابطہ کر لیں, وہ آپ کو بہت اچھا گائیڈ کر لیں گے. تو میں تو کہتا ہوں بچوں کو اسکول نہ بھیجو بھائی, پڑھاؤ ضرور. اسکول وہ بھیجے جو مجبوری ہو, یعنی ہوم اسکولنگ کا آپشن نہ ہو. پھر امریکہ میں انگریز اس طرف آ رہے ہیں. امریکہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے پڑھے لکھے کیا کچھ بن گئے ہوم اسکولنگ کے ذریعے. اسکول سے صرف امتحان دلوا دو ان کو, بھائی نائنتھ کا آپ ٹیوٹر گھر میں رکھیں, بولیں بھائی تو پڑھائے گا اس کو, اس بچے کو ہم نے ڈائریکٹ نائنتھ کا امتحان دلوانا ہے, اسکول میں ایڈمیشن کرا لیں تاکہ نائنتھ کا ایگزام دے سکے. اسکول والوں کو یہاں پیسے کھلا دیں, بھائی یہ اسکول میں آئے گا نہیں, ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں, امتحان یہاں سے دے گا. کیونکہ نائنتھ اور ٹینتھ میٹرک کا ایگزام پھر وہ اسکول سے ہی ہوتا ہے. تو اور ٹیوٹر گھر میں رکھو, انسان کا بچہ ہو اس کو بھی چیک کرو. ایک سے ایک فلم مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہے, وہی نہ کہیں خراب کر رہا ہو آ کے, تو پہلے وہ دیکھو, تو اس سے پھر صحیح پتہ چلے گا آپ کو. مفتی صاحب میں 16 سال کا ہوں اور میرے اندر بہن, تیرے اندر کیا مجھے پتا ہے, اتنی سی عمر میں شادی بھی نہیں ہو سکتی, حل بتا دیں. شادی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی, کماؤ, آن لائن کماؤ, بزنس کرو, نہیں ہو رہا, نہیں کوئی رشتہ دے رہا تو پھر روزے رکھو کثرت سے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات کا طوفان ہو, خود بخود کچھ نہیں ہوتا. سب سے پہلے انسان نظر خراب کرتا ہے, اس کے بعد آگے کے پروسیس ہے. تو سب سے پہلے حفاظت کس کی کرنی ہے, نظر کی. بس یہیں سے بریک لگا دو تو آگے ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے. نظر سب سے پہلے شیطان کا تیر ہے, جو تو نظر دیکھو ہی نہیں نا, اب کیوں فوش چیزیں دیکھ رہے ہو, کیوں لڑکیوں کو تاک رہے ہو. تو نظر کی حفاظت کرو گے اور مثبت ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپاؤ, مصروف کرو مثبت کاموں میں. کوئی نئی زبان سیکھ لو, انگلش سیکھ لو, عربی سیکھ لو, پڑھائی کو فوکس کرو. سب سے زیادہ 30 عمر میں پڑھائی کو فوکس کرنا چاہیے. پڑھ لو اچھے, تو ایک جب آپ کے جذبات ہوتے ہیں نا, تو یہ جذبات کسی صحیح سمت میں جانا شروع ہو تو غلط سمت سے خود بخود بچ جاتے ہیں. ویلے نہ بیٹھو, فارغ آدمی کا دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے اپنے آپ کو بچاؤ, چند دن بچانا پڑتا ہے پھر بچنے کی عادت ہو جاتی ہے. مودی صاحب اپنی یہ کیا لکھا ہے, پسند سے شادی کرنی چاہیے یا والدین کی پسند سے. اب مجھے تمہارے پسند کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ تم کس ٹائپ کی چیزوں کو پسند کرتے ہو. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو میں کہتا ہوں اپنی پسند کی شادی نہیں کرنا آپ, وجہ اس کی یہ کہ آپ کا جو ذوق ہے نا وہ بہت ہی خراب ہے. اور بعض لوگ ہم کہتے ہیں کہ اپنی پسند کی کرو, ابا اما کی پسند کی نہیں کرو. تو ہر ایک کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا. تو نارملی تو اپنی پسند سے ہی کرنی چاہیے. ابا کی پسند سے کرو گے تو پھر وہ جو ہے نا ابا کو پسند آئے گی, آپ کو تھوڑی پسند آئے گی. پھر وہ ابا کے لیے اچھی بہو بنے گی وہ. لیکن بعض دفعہ ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اپنی پسند سے شادی کر, تیرا ذوق ہی خراب ہے. کوئی ہیروئن چی پہ عاشق آ رہا ہے, کوئی بد اخلاق. ایسے لڑکے ہیں جو بد کردار لڑکیوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں, اس کو ہم یہ تھوڑی کہیں گے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرو. تمہارا پورا خاندان تباہ کر دے گی بھائی وہ. اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی شرعی حیثیت کا اس میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں، پھر اس پہ کلپ بنتے ہیں، پھر تبصرے شروع ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، ایک دوست کو اس بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے کہا دو تین قطرے آنے سے، اس پہ میں پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں پیشاب کے قطروں کے بارے میں، لکھیں جس کو قطرے آتے ہوں اور وہ آگے میرا نام لکھ کے سرچ کریں تو پورا مسئلہ آ جائے گا۔ آپ دو قبروں پر گزرے، دو قبروں پر عذاب تھا، ایک پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، دوسرا چغل خور، کیا دونوں صحابی تھے؟ جی، لیکن عذاب اللہ نے ان کا ختم کر دیا۔ مفتی صاحب مہمان لاہور سے آئے، یہ ہو چلے گئے نا، یہ وہی تھے جو ابھی آئے تھے لاہور سے، بھی تھے نا، چلو کافی ہو گیا میرا، اب کیا کرو، بس یہ دو تین، ایک سیکنڈ، بس یہ دو تین دلیل مٹا دوں۔ مفتی صاحب میری دعوت کو قبول کرو گے؟ سید خلیل احمد بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے دعوتیں قبول کرنے کا، نا بہت بزی چل رہا ہوں آج کل۔ میرا سوال طلاق سے متعلق، اگر کسی شخص سے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی ایک طلاق دی 24 سپٹمبر کو اور اس کے بعد بیوی سے رجوع نہیں کیا اور مختلف میٹنگ کے بعد دو مزید طلاقیں دیں تو کیا طلاق ہو گئی، حالانکہ اس وقفے میں اس نے اپنی بیوی سے ایک بار بھی رجوع نہیں کیا، زوجہ سے ہم بستری کر لی تو یہ رجوع خود بخود ہو گیا، تو اگر اس کے بعد دو طلاقیں دی ہیں تو ہو گئی، وہ تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں، اور اگر ہم بستری بھی نہیں کی، زبان سے رجوع کا لفظ بھی نہیں کہا، تو پھر رجوع نہیں ہوا۔ پھر اگر پہلی طلاق کے بعد تین مینسز آ کے گزر چکے تھے تو نکاح ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ واقع نہیں ہوں گی۔ جی بھائی کیا پوچھ رہے ہو، جلدی جلدی، شاباش، اسپیڈ اسپیڈ، وہیں سے پوچھ لو نا۔ ارے ماشاء اللہ، شکریہ آپ کا۔
میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں میرے ابو کو فوت ہوئے، ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ معاف
کرے، تو تقریباً میری عمر 18 سال ہے،
ماشاء اللہ۔
تو اب میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا، انہوں نے مطلب، تو وہ پورا نہیں ہو رہا۔
کیا وعدہ؟
وعدہ یہ کہ میرے والد صاحب نا مطلب یتیموں مسکینوں کو نا مطلب کہ مدد کرتے تھے،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
تو لیکن اب میرے پاس پیسے، میں ان کی مدد کیسے کروں؟
بس دیکھیں، آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو نہیں کریں۔
لیکن
نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور دے دو، تو آپ سب سے پہلے اپنا خیال کریں، ایسا نہ ہو کہ اتنا صدقہ کریں کل آپ کو لوگوں سے مانگنا پڑے۔ تو آپ کا جذبہ ہے، اس نیت پہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 5 روپے دے دیا کریں کسی یتیم کو، اگر زیادہ نہیں ہے 10 روپے دے دیا کریں، تو اسی سے اللہ آپ کے جذبے کو قبول کر لے گا، ٹھیک ہے، ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ جی بھائی کو مائک دو، بھائی صاحب کو، ڈاکٹر ذاکر نائک مجھے یاد آتے ہیں ایسے موقع، بھائی صاحب کو مائک دو بھائی۔ ہاں بھائی ہیں گے، کیا پوچھ رہے ہیں گے؟
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
دو سوال ہیں میرے، دو سوال ہیں، جی ہاں، ایک تو کرامت کے بارے میں آپ نے بتایا،
جی
دجال جب آئے گا وہی بڑی بڑی کرامتیں دکھائے گا،
جی،
اس پر تو پھر لوگ بھی اس پہ بھی مان لے آئیں گے،
جی،
اور دوسری بات یہ کہ حسن اللہ یاری جو ہے، جو اونیل باقاعدہ بولتا ہے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کر کے دکھاؤ میرے، اس کے بارے میں آپ کو کیا جواب ہے؟
ابو بکر عمر کا اسلام،
ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کر کے دکھاؤ، کیوں مسلمان تھے؟ کیونکہ امام مہندی کے بارے میں بولتے ہیں، امام مہندی آئیں گے نا تو ابو بکر عثمان، ابو بکر عمر کو قبر سے نکالیں گے، وہ لٹکا کے جلا دیں گے ان کو۔
استغفر اللہ بھائی، یہ تو زبان سے دہرانے بھی نہیں چاہیے ایسے الفاظ۔ باقی جو دوسرا تو سوال ہی فضول ہے بالکل، جو پہلی بات ہے، دجال بھی تو کرامتیں ظاہر کرے گا۔ دیکھو کرامت کی دو شرطیں ہیں، نمبر ایک سامنے والے کا بزرگ ہونا ثابت ہو، نمبر دو وہ مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو۔ دجال جو کچھ ظاہر کرے گا وہ کرامت نہیں ہے، وہ آزمائش ہے لوگوں کی، بعض دفعہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک جگہ میں گیا قبر پہ، مجھے لوگوں نے بتایا قبر میں بزرگ کی کرامت ہوتی ہے، جو یہاں لیٹتا ہے یہ بزرگ ٹھڈا مارتے ہیں، وہ دیوار سے جا کے ٹکراتا ہے، تو وہاں شرک پھیل رہا تھا۔ اب یہ بزرگ کو کیوں یہ کرامت کو، بزرگ پاگل ہے اللہ، یعنی جو وہ قبر سے بیٹھ کے ٹھڈے ماریں گے باہر، تو مجھے لگا کہ یہ جا کے ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، قبر پرستی پھیل رہی ہے، ہم جائیں وہاں پہ اور ہم بتائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا ہمارے سامنے جو بھی لیٹتا تھا وہ واقعی کلابازیاں کھا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے ٹکراتا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، تو یہ بزرگ کی کرامت نہیں تھی، جنات تھے وہاں پہ، شیاطین تھے، جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم جب لیٹے تو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ شیاطین وہاں سے بوریا بستر گول کر کے بھاگ گئے، کوئی صحیح العقیدہ آدمی آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دجال کے ہاتھوں پہ کچھ ایسے کام اللہ تعالیٰ کریں گے جس سے لوگوں کی آزمائش ہو کہ لوگوں کا اللہ پہ ایمان ہے یا دجال پہ ایمان ہے۔ کرامت میں بزرگ اپنی طرف مجازن نسبت کرتے ہیں، لیکن اپنی عبادت نہیں کرواتے لوگ اس میں، یہ شرک نہیں پھیلاتے، بلکہ کہتے ہیں تمہارا خدا کون ہے؟ اللہ ہے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ جو کچھ کر رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ، لہذا دعائیں کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ دجال یہ کام نہیں کرے گا، دجال کہے گا میرے ہاتھ پہ یہ کچھ ظاہر ہو رہا ہے لہذا میں خدا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کاڑا ہوگا اور کاڑا کبھی خدا ہو نہیں سکتا، تو یہ آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو یہ طاقتیں دی ہوں گی، تو اس کو کرامت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو تو ذلت کہا جائے گا، کیونکہ اس چیز کو دجال غلط یوز کرے گا، یہ غلط استعمال کرے گا اس چیز کو۔ جیسے کسی کو کوئی نعمت ملی ہو، پیسہ ملا اور اس سے وہ ظلم کرنا شروع کر دے، تو یہ پیسہ نعمت نہیں ہے، یہ کرامت نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ تو یہ دجال کے حق میں بھی عذاب ہوگا، اور جو دجال کی یہ یعنی اچھمبے کے واقعات دیکھ کے دجال پہ ایمان لائیں گے، دجال کو خدا مانیں گے، ان کے لیے بھی یہ واقعہ آزمائش ہوگا، تو اس عمل کو کرامت سے تعبیر نہیں کریں گے۔ جی
مفتی صاحب، یہ جو ڈفرینٹ قسم کے پرفیومز ہوتے ہیں،
ڈفرینٹ قسم کے پرفیومز، انگلش اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ جی
نماز کے لیے جیسے جاتے ہیں تو یہ کیا لگا کے جا سکتے
ہیں؟
نماز
ہو جائے گی، ڈفرینٹ قسم کے پرفیومز لگا کے جا سکتے ہیں۔ انگلش وہ لیول کیا ہے مجھے لگ رہا ہے۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی وعلیکم السلام۔
حضرت ایک ایتھسٹ کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ وہ مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں یا پھر 24,000، اگر وہ ساری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے تھے تو ایک مچھلی نے پورا کھانا کیسے نگل لیا؟ اگر ساری مخلوقات کی دعوت کی تو ظاہر ہے کہ دسترخوان پہ 18,000 مخلوقات کا کھانا ہوگا، تو مچھلی نے سب کا کھانا کیسے نگل لیا؟ مچھلی کی اپنی غذا ہے، 18,000 مخلوقات کی غذا وہ کیسے نگل گیا؟
پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام اتنی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتے تھے، یہ واقعہ کہاں ثابت کہاں ہے؟ پہلے تو کوئی صحیح سند تو ہو نا اس کی، تو مجھے کوئی ریفرنس چاہیے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، لکھنے والے کی کیا گارنٹی ہے کہ اس نے کہاں سے لی ہے؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو یا تو سند ہو، سند متصل ہو وہ ہے نہیں، یا ہمارے نبی نے بیان کیا اس کو تو ہم مانیں گے، پھر اس کا دیکھیں گے کیا ہے۔ جب تک اس کا ریفرنس نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس پر؟ ہاں یہ چٹکلے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، میں بھی بیان کرتا ہوں کہ بھائی ایک فرضی واقعے کے طور پر، کیونکہ دلچسپ اس سے سبق ملتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ کے وہ جو ہے نہیں ہے، ہدہد نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی دعوت کی تھی اور ایک مچھلی کھا گئی، تو میں دعوت کرتا ہوں ساری مخلوق کی۔ سلیمان علیہ السلام نے بولا بھائی میں نے دعوت کی، میں نہیں افورڈ کر پایا، اور تو دعوت کر رہا ہے تو کیسے کرے گا؟ ہدہد نے کہا آ جاؤ میں کروں گا دعوت۔ سمندر کے کنارے سب کو بلا لیا، ایک ٹڈی کو پکڑ کے نا اس میں ڈالا سمندر میں، اور بولا ساری مخلوق سے بسم اللہ کرو، جس کو بوٹی نہ ملے شوربے پہ گزارا کرے۔ شوربا سمندر ہے اور بوٹیاں کیا ہے؟ ٹڈی ہے۔ نمک پہلے سے ہی ڈلا ہوا ہے اس میں، مسالہ پہلے سے ڈلا ہوا ہے۔ اس نے کہا سب لوگ بسم اللہ کرو، جس کو بوٹی نہ ملے شوربے پہ گزارے۔ باقی یہ واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام نے مخلوق کی دعوت کی تھی تو 18,000 مخلوق کہاں سے آئی ایک دسترخوان پہ، یہ تو بے وقوف والا سوال ہے۔ دسترخوان بھی تو پھر سلیمان علیہ السلام کا تھا نا، یہ ہمارے کچن کا دسترخوان تھوڑی سلیمان علیہ السلام نے بچھایا ہوگا، دسترخوان بھی اتنا بڑا تھا، اس پہ 18,000 کے 18 کروڑ بھی آ سکتے ہیں لوگ۔
مفتی صاحب
جی،
مفتی صاحب
ایک جی جی،
ایک یونیورسٹی والے نے سوال کیا ہے، میں خود طالب علم ہوں، سوال یہ کیا کہ شیطان کیا ہم سے زیادہ، وہ تو ہم سے زیادہ عقل مند ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، تو پھر اسی نے یہ بتایا کہ اگر وہ قیامت سے پہلے وہ اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اللہ اس کو معاف کریں گے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟
توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، شیطان کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی، اللہ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ شیطان توبہ کرے گا نہیں، یہ اللہ کو پتا ہے، اور شیطان کو بھی پتا ہے کہ میں توبہ کروں گا نہیں، وہ اکڑا ہوا ہے۔ ایک اس پہ ایک واقعہ ہے، واقعہ کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ملتا ہے، تو پھر ایسے واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بتا کے کہ بھائی کوئی یقین ہی نہیں ہے، لیکن سبق جو اس سے مل رہا ہے وہ 100% درست ہے۔ کہتے ہیں شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ سے پوچھیں آپ کہ میں اگر توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی، میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، میں نے گناہ کیا، آج میں توبہ کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا ضرور ہوگی توبہ قبول۔ شیطان بڑا خوش ہو گیا، زبردست بھائی توبہ بھی قبول ہو رہی ہے، میری بھی اتنے لوگوں کو جہنم میں پھینکوا دیا پھر بھی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ تو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیں دو رکعت پڑھ کے کیا کون سی دعا مانگوں، دو رکعت پڑھوں اور دعا مانگوں کہ اللہ کون سے الفاظ کہوں جس سے توبہ قبول ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ کون سی سورت پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، کون سی دوسری رکعت میں، کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کیا عمل کرنا ہے. تو اللہ میاں نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں کرنا، آدم کو سردے کا حکم دیا تھا، اب آدم تو ہے نہیں، ان کی قبر ہے، قبر کو جا کے سردہ کر لے. تو شیطان نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی، پہلے زندہ تھے، میں نے سردہ نہیں کیا، اب میں قبر کو کروں، یہ تو میری بہت زیادہ انسلٹ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے شیطان توبہ کرنے کے لیے تیار ہے نہیں. تو اس لیے یہ اللہ کے علم میں تھا، یہ ایسا اکڑا ہوا ہے، یہ نہیں مانے گا، یہ توبہ نہیں کرے گا. تو توبہ تو شیطان کی بھی قبول ہوگی لیکن کرے گا نہیں، وہ اللہ کے علم ہے. جیسے اللہ نے دجال کے بارے میں پہلے سے بتا دیا نا کہ گنہگار ہوگا، کافر ہوگا، خدا سے ہٹائے گا لوگوں کو. اب یہ تھوڑی کہ زبردستی اللہ دجال کو ایسا بنائیں گے، لیکن اللہ کے علم ہے کہ ایک ایسا شخص آئے گا جس کے پاس یہ طاقتیں ہوں گی اور ان طاقتوں سے لوگوں کو گمراہ کرے گا وہ، اور پھر اللہ اس گمراہی کی وجہ سے اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا اور جو اس کو فالو کریں گے ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا. تو یہ اللہ کا علم ہے. تو اللہ نے اپنے علم کے حساب سے ہمیں ایک بات بتا دی.
میرا سوال یہ ہے کہ میرا میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے
جی.
آپ اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ میزان بینک سے ملنے والا نفع جائز ہے، لیکن میزان بینک کے باہر ایک بینر لگا ہوا ہے، رمضان سے لگا ہوا ہے تقریباً، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے اس رمضان اپنی زندگی سود سے کیجیے پاک. تو اس میں میں اشکال میں آ گیا ہوں تھوڑا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟
وہ سود سے کیجیے پاک کا مطلب ان کا یہ ہے کہ میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولیں آپ، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سود ہم دے رہے ہیں تو اس کو پاک کریں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکاؤنٹ کھولیں تاکہ پروفٹ، کیونکہ وہ خود بھی تو پروفٹ رکھتے ہیں نا، وہ تو کمرشل ادارہ ہے نا، ایک وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کے لیے تھوڑی بنا ہے، وہ تو پیسے کمانے کے لیے بنا ہے. تو وہ کہتے ہیں دوسرے بینکوں سے اکاؤنٹ ختم کر کے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولو تاکہ سود کے گناہ سے بچو. تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں سود کے گناہ سے بچو، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خالص شہد دستیاب ہے تو ہمارا پروفٹ ہو. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، ہمارا تو پروفٹ کمانے کے لیے. جی نہیں، آپ قرآن پڑھ کے اسال ثواب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے. اگر سردہ رہ جائے تو اس کا اس اسال ثواب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سردہ واجب ہے، کر لینا چاہیے. جی ہاں بعد میں کر سکتے ہیں. جی جی اور بس آخری سوال لے لیتے ہیں، لاسٹ کوشچن. یہ بچہ پوچھ رہا ہے کافی دیر سے یار. جی بچے کو دے دو بس لاسٹ کوشچن. اللہ
علیکم.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب میں اسکول میں پڑھتا ہوں، آئی یو ایس ایس اقرا یونیورسٹی اسکول میں
جی.
تو ہمارے اسلامیت کے ٹیچر یہ بولتے ہیں کہ 9-10 محرم کو کربلا میں زمین سے خون نکلتا ہے تازہ اور آسمان فل لال ہوتا ہے.
نہیں غلط بات ہے، یہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، غلط خبر ہے یہ.
اور بہت ٹیچرز بہت یہ کرتے ہیں اسلامیت کے ٹیچر.
بس آپ ٹیچر کا احترام کریں لیکن ان کی اس بات کو نہ مانیں آپ، ٹھیک ہے نا. چلے بھائی السلام علیکم ورحمۃ